السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 9 نواں پارہ سورہ آراف آیت نمبر 88. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کو سمجھنے کے لیے کھول دے اور یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے غموں کا مداوا بن جائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معاک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین. شعیب علیہ السلام کے قوم کا ہم واقعہ پڑھ رہے تھے اور اسی کا کنٹینیویشن ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب, ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے, ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا, کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں, جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے, اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے رب, ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا, اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے, اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم, میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی, لیکن ان کو دراصل رسول کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں پسند نہیں آتی تھیں. پھر اس کے علاوہ ان کے اندر بہت ساری بے ایمانیاں, دھوکہ دینا, ناپتول میں کمی اور راہزن بن کر راستوں پر بیٹھنا, یہ سب خرابیاں ان کے اندر آ چکی تھیں. اور انہوں نے طنز بھی کیا تھا شعیب علیہ السلام پر کہ اے شعیب, کی تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے یا یہی بتاتی ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں نے کہا کہ یا تو تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی, یعنی شعیب علیہ السلام کو کہا, یا نہیں تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کفار اور مشرکین, یا ہمیشہ سے جو دشمن اسلام رہے ہیں, دشمنان اسلام, ہمیشہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے طریقے پر لوٹا لائیں ان سب لوگوں کو جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا حق کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ حق پر چلنے والوں کی تعداد کم رہتی ہے اور میجورٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو باطل پر ہوتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا اور نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ایسا عذاب بھیجا, اور ایسی کہا جاتا ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا کہ ان لوگوں نے بادل دیکھے اور وہ خوش ہونے لگے اور گھروں سے باہر نکل آئے کہ اچھا بادل اب برسنے والے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ آگ کے بادل تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے, اور اسی لیے ناپتول میں کمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اور جب بزنس کرنا ہے یا کوئی بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں کسی کے لیے یعنی افراط و تفریط سے کام نہ دیں, کمی کر کے نہ دیں. ایک تو بندوں سے جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے, تعلق ہونا چاہیے کہ بندوں کو ان کے حق برابر دیں, اس میں بھی کمی نہ کریں اور نہ ہی ناپتول میں کمی کریں. مجھے ایک یاد آتا ہے واقعہ, ہمارے ہی بہت قریبی لوگوں میں سے تھا واقعہ, کہ ان کی دکان تھی اسی طرح کی شاپ جیسے ہوتی ہے گرین وغیرہ یا شکر وغیرہ جو بیچتے ہیں سیل کرتے ہیں. تو انہوں نے اس طرف یعنی جس طرف وزن رکھتے ہیں, یعنی ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, تو جس طرف وزن رکھا جاتا ہے جیسے 50 گرام ہے 1 کے جی ہے, تو ترازو کے نیچے انہوں نے ایک چیز لگا چپکا رکھی تھی وزن دار چیز, کہ ہمیشہ وزن زیادہ ہو اور جو چیز وہ دے رہے ہیں ناپ کر وہ زیادہ جائے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی ایمانداری. تو یہ ایمانداری آج یعنی ہم مسلمان قوم کے اندر یہ بات پیدا ہونی چاہیے اور یہ بات ہمارے اندر رہنی چاہیے کہ ہم ایمانداری سے کام لیں اور ناپ تول میں کمی نہ کریں، چاہے وہ کسی کے حقوق کی بات ہو، چاہے وہ کوئی لین دین ہو، ناپ تول میں ہمیشہ برابر دیں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھا جائے تو جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے نا، انڈیا میں، پاکستان میں، ہر جگہ ہی اڑوس پڑوس میں لین دین ہوتا رہتا ہے. جیسے تو کبھی جیسے کسی کے پڑوسن کے گھر سے کسی نے آٹا منگوا لیا روٹی ڈالنے کے لیے، آٹا ختم ہو گیا، کبھی کسی کے گھر سے ہم مرچ منگا لیتے ہیں، کچھ بھی جس کبھی ٹماٹر منگا لیتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب واپس دیتے ہیں تو اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب واپس دیا جاتا ہے لوٹا کر تو کہتے ہیں سیکھ کے ساتھ دو، یعنی لڑھکتا ہوا یا گرتا ہوا دو. اگر آپ نے آٹا منگوایا تھا، چاول منگوائے تھے پڑوس سے، تو اس سے تھوڑا زیادہ دو، کیونکہ کم نہیں جانا چاہیے، یعنی جتنا لیا تھا اتنا ہی جائے بلکہ اس سے زیادہ جائے. تو اسی لیے ناپ تول میں کمی کو بہت بڑا جرم کہا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، صبح شام کے ہم اذکار پڑھیں اور ہم غافلوں میں شامل نہ ہوں. آیہ 94، وما ارسلنا من قرية من نبی الا اخذنا اہلها بالبأس والضراء لعلهم يتضرعون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو اللہ کے فیصلوں سے. اب یہاں پر اصل میں مین جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر بستی والے ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تقوی کی روش اختیار کی جائے، یعنی لوگ متقی ہوں، لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، جو گناہ سے بچنے والے لوگ ہوں اصل دنیا میں، اور اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ماشاءاللہ، یہ ایمان اور تقوی یہ ایک ایسی کوالٹی ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے. تو ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے. اور تقوی کیا ہوتا ہے کہ ہر لمحے کانشیس رہنا، ہر لمحے اس بات کی فکر ہونا کہ مجھ سے کوئی کام ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. تو آپ سوچیں سبحان اللہ کہ اگر وہ تقوی کی روش اختیار کرتے تو آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں اس طرح سے برکت عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ. اور یہ ہم دیکھتے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، کہ اتنی یعنی جو پیداوار تھی یا کثرت سے مال و دولت آنے لگا تھا، آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہا جاتا ہے، یعنی الحمدللہ ہمارے اسلاف پر اور ہماری سیرت میں ایسا دور بھی گزرا ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ان کی زکات لے، یعنی لوگ دینا چاہتے تھے، لوگ ڈھونڈتے تھے اور صدائیں لگاتے تھے کہ کوئی ہے جو مستحق ہے، جس کو زکات کی ضرورت ہے، صدقات کی ضرورت ہے، لیکن کوئی لینے والا ان کو نہیں ملتا تھا. سوچیں سبحان اللہ کتنی خوشحالی آ گئی تھی. اور یہ کب آئی اور کیوں آئی؟ کیونکہ ان لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی ایمان لانے کے بعد. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کا دور جو آتا ہے، اس میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو گورنرز نے خط لکھا ہر علاقے کے کہ امیر المومنین، ہمارے پاس بیت المال میں بہت زیادہ مال جمع ہو گیا ہے اور بہت زیادہ زکات آ گئی ہے، تو کیا ہم اس کو بھیج دیں وہاں پر، یعنی جہاں پر سینٹر تھا وہاں پر بھیج دیں مرکز میں؟ تو کہا کہ نہیں، یہاں تو آلریڈی بہت زیادہ ہے، تم کہیں اور پوچھواؤ. جب دوسرے علاقوں میں پوچھوائے گئے کہ کہیں اور زکات کی ضرورت ہے کسی اور علاقے میں، کسی اسٹیٹ میں، تو سب جگہ سے جواب آئے کہ نہیں، ہمارے پاس بھی الحمدللہ بہت ہے. تو پھر انہوں نے حکم دیا، انہوں نے خط لکھا امیر المومنین نے، عمر بن عبدالعزیز نے، کہ اچھا ایسا کرو کہ اب یہ زکات کے پیسوں سے کثرت سے غلاموں کو آزاد کر دو. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ لوگ دینا چاہتے تھے لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا، یعنی اتنی خوشحالی آ گئی تھی. تو آپ دیکھیں ایمان اور تقوی کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. और ये जो नापतोल में कमी से लोग सोचते हैं कि अच्छा उनका माल बढ़ रहा है, लेकिन माल बढ़ता नहीं है। जब आप धोखा देकर लोगों को माल में कमी करके देंगे तो कहीं ना कहीं से वो निकल जाएगा। तो लिहाजा कभी धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देकर माल बेचना ये मुसलमान का शेवा नहीं है। और इसीलिए वो तीन लोग जिनकी तरफ अल्लाह ताला नजर उठाकर भी नहीं देखेगा, उसमें से एक वो है जो धोखा देकर अपना माल सेल करता है या झूठी कसम खाता है माल सेल करने के लिए। अल्लाह ताला इसे महफूज रखे। और क्या उन लोगों को जो साबिक अहल जमीन के बाद जमीन के वारिस होते हैं, इस समय वाकई ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं फिर वो कुछ नहीं सुनते। تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين। ये वो कौमें हैं जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद हैं। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को वो एक दफा झुटला चुके थे फिर उसे वो मानने वाले ना थे। देखो इस तरह हमने मुनकरीन हक के दिलों पर मोहर लगा दी, हमने उनमें ऐसे अक्सर में कोई पासे अहद ना पाया बल्कि अक्सर को फासिक ही पाया। यानी फिर जब इंसान मुसलसल गुनाह करता जाता है और अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो फिर दिलों पर मोहर लग जाती है, फिर उसके सुधरने के कोई चांसेस नहीं रहते। लिहाजा हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हिदायत पर साबित कदम रखे, हिदायत की तरफ हमारे दिलों को मोड़ता चला जाए और हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाले बने इंशाअल्लाह। फिर उन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर किया गया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया, बस देख लो उन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق الا الا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरौन, मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा हुआ आया हूँ। मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक के सिवा ना कहूँ। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से सरीह दलील मामूरियत लेकर आया हूँ, लिहाजा तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो उसे पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और यकायक वक्त जीता जागता अजदा था। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। उस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है, अब कहो क्या कहते हो। फिर उन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतजार में रखिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर माहिर फने जादूगर को आपके पास ले आए। चुनांचे जादूगर फिरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा, अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो जरूर मिलेगा। قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون। फिरौन ने जवाब दिया, जरूर तुम मुकरब रहोगे। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम फेंकते हो या हम फेंके। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम ही फेंको। उन्होंने जो अपने आंचर फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफ जदा कर दिया और बड़ा ही जबरदस्त वो जादू बना लाए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि फेंक अपना असा। उसका फेंकना था कि आन की आन में वो उनके उस झूठे तलसम को निगलता चला गया। सुभान अल्लाह। इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। फिरौन और उसके साथी मैदान मुकाबले में मगलूब हुए और फतेहमंद होने की बजाय उल्टे जलील हो गए। और जादूगरों का हाल ये हुआ कि गोया किसी चीज ने अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। कहने लगे, हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। क्यों ये जादूगर सजदे में डाल दिए गए, क्यों ये सजदे में गिर पड़े बेइख्तियार, यानी उनको खुद भी अख्तियार नहीं रहा था अपने आप पर। अब देखिए जादू और मुआजजे में फर्क होता है, और यही बात हमें समझना चाहिए कि जादू ये तलसम होता है, आंखों का एक धोखा होता है और थोड़ी देर के लिए होता है, उसका असर देर पा नहीं होता, और ये झूठ होता है असल में जादू। और इसीलिए जादू इस्लाम में हमारे जायज ही नहीं है। जादू के ताल्लुक से बहुत सारी अहादीस भी हमको मिलती हैं, तो जादूगर कभी फलाह नहीं पा सकते। और फिरौन वगैरह वो भी वो निशानियां देख रहे थे, हालांकि जादूगर तो बाहर से आए थे ना, और बहुत मशहूर जादूगर थे, माहिर जादूगरों को बुलाया गया था। तो फिरौन तो देखता आ रहा था शुरू से मूसा अलैहि सलाम को, लेकिन फिरौन और उसकी कौम के वहां के लोग ईमान नहीं लाए, लेकिन जादूगर फौरन सजदे में गिर गए। क्यों? क्योंकि फिरौन पहले से एक मिजाज लेकर बैठा था, पहले से उसको ये बात थी कि उसके दिल में ये बात थी कि मुझे मानना नहीं है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको पहले से उसके दरबारियों ने उसके दिल में क्या बात भर दी थी, खुद उसके दिल में क्या बात थी कि ये लोग मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए आए हैं दोनों भाई, ये मेरी जमीन को ले लेंगे मेरे हाथ से, मेरी बादशाहत मुझसे छीन लेंगे। तो पहले से उसने दिल में इरादा किया हुआ था फिरौन ने कि मुझे मानना नहीं है, लिहाजा वह ईमान नहीं ला सका, जिद, हठ, धर्मी, इनाद, जुल्म की वजह से, अपने आप को बड़ा समझने की वजह से, तकब्बुर की वजह से। लेकिन ये जादूगर ऐसा कोई मिजाज लेकर नहीं आए थे। जादूगरों को मालूम था कि मुआजजा क्या होता है और जादू क्या होता है। जब वो इतना खतरनाक जादू लाए कि जिसकी वजह से सबकी निगाहें मशहूर हो गई, और वो था ही बहुत बड़ा जादू, लेकिन जब मूसा अलैहि सलाम ने अपना असा फेंका, और जाहिर सी बात है ये असा तो अल्लाह ताला ने आपको बतौर मुआजजा के दिया था असा, तो वो असा क्या हुआ कि उसने फौरन उन तमाम जो जादू उन्होंने फेंका था, जो हो सकता है सांप वगैरह घूम रहे हों वहां पर रस्सियां जो थी, तो उस असा ने उन सबको निगल लिया, वो जादू खत्म कर दिया। तो जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि जादूगर ही जादू की हकीकत को जानते हैं, उनको मालूम है कि जो हमने जो जादू किया है ये सब झूठ पर मबनी है और ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो और वो जान गए कि ये इतने बड़े जादू का तोड़ कोई इंसान कर ही नहीं सकता, ये तो कोई और ही जात है, अल्लाह सुबहान तआला की जात। तो लिहाजा वो फौरन सजदे में गिर पड़े और कहा कि हम ईमान लाए। सुबहान अल्लाह, आप देखें, इसीलिए जब कुरान पढ़ने के लिए हम आते हैं और जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले से दिल पर कोई छाप लेकर ना आए, पहले से दिल पर कोई ये लेकर ना आए, ये बात लेकर ना आए कि अच्छा ये फलां की तफसीर है और फलां की तफसीर है और फलां की जमात और फलां ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, आप अल्लाह की किताब पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आपको कहीं से भी पढ़ने को मिले, बस ये है कि सही लोग होना चाहिए, सही अकीदे वाले, सही बात बताने वाले, सही रास्ते पर आपको ले जाने वाले लोग हों। अगर वो कुरान पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे हासिल करिए, जरूर हासिल करिए, और पहले से कोई एक सोच, पर्टिकुलर सोच मत लेकर आइए कुरान की तरफ। तो ये कुरान, ये किताब खोलता ही है अपने आप को, ये किताब खोलती ही है अपने आप को उन लोगों के लिए है जो इसकी तरफ ईमानदारी के साथ आते हैं, साफ जहन के साथ आते हैं, साफ और शफाफ दिल के साथ आते हैं, पहले से कोई पर्टिकुलर सोच लेकर नहीं आते, ये अपने मकसद के लिए इसमें आयतें नहीं तलाश करते, बल्कि वो आते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हम महरूम हैं, ऐ अल्लाह ताला तो इस किताब के जरिए से हमें हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह ताला हम ला इल्म हैं तो इस किताब के जरिए से हमारे इल्म में इजाफा फरमा, ऐ अल्लाह ताला हम भटके हुए हैं तो हमें सीधी राह दिखा दे, ऐ अल्लाह ताला हमने इस किताब की तरफ रुजू किया है, ऐ अल्लाह ताला हम अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं या रब इस किताब के जरिए से, तो हमारे लिए रास्ते खोल दे। और फिर अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खोलता चला जाता है माशाल्लाह। तो जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम ईमान लाए। अब आप देखिए फिरौन का जुल्म और तकब्बुर, ये जुमला हमें बताता है कि कितना उसका तकब्बुर हद से ज्यादा होगा। उसने जो कहा कि फिरौन ने कहा तुम इस पर ही मान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। आप देखें फिरौनियत, जो हम कहते हैं कि आदमी ऐसी फिरौनियत आपको नजर आएगी, अच्छा तुमने ये काम कर लिया मुझसे पूछे बगैर, मैंने तो इजाजत नहीं दी थी, इस तरह के जुमले, मेरी मर्जी के बगैर तुमने ये काम कैसे क्यों किया। तो ये जो है एक्चुअली ये फिरौनियत है। और आप देखें कि आज भी जुल्म का सिंबल सिर्फ फिरौन को कहा जाता है, और आपने देखा होगा कि कभी कोई अपना नाम या अपने बच्चों का नाम फिरौन नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत, हालांकि इतना बड़ा बादशाह गुजरा है लेकिन जालिम बादशाह गुजरा है, तकब्बुर करने वाला। तो उसने कहा कि तुम मेरी इजाजत से पहले ही ईमान कबूल कर लिया तुम लोगों ने, यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस दारुसल्तनत में की ताकि उसके मालिकों को इख्तदार से बेदखल कर दो। अब आप देखिए अभी तो कितना बेवकूफ था फिरौन भी, इतना बड़ा बादशाह था लेकिन फिर भी नादान, कि अभी तो खुद वो जादूगरों ने खुद फिरौन से कहा था कि क्या अगर हम जीत जाते तो क्या हमको कुछ इनाम मिलेगा, तो कहा था कि हाँ जरूर तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम मुकर्रब करार पाओगे, और खुद ही इन्वाइट किया, खुद ही दावत दी, और जब देखा कि खुद वो जादूगर खुद ही ईमान ले आए हैं, तो वो कहते ना कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात, लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो कहा कि तुम लोगों की मिली भगत है, इस तरह से इल्जाम लगा दिया। अच्छा तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ کتنی خطرناک سزا آپ دیکھیں، لیکن اتنی خطرناک سزا سننے کے باوجود بھی آپ دیکھیں وہ جادوگروں کا ایمان۔ انہوں نے جواب دیا، قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ وہ جادوگر، وہ جادوگر جو ابھی اللہ کے رسول کے خلاف آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ جادوگر جو کہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، وہ جادوگر جو کہ مشرک تھے، کافر تھے، یا پتہ نہیں اور کیا کچھ تھا ان کے اندر۔ لیکن سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو آپ دیکھیں جن کے دل کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے ان کے دل پھیر دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی عاجزی، وہ جادوگروں کی عاجزی آپ دیکھیں کہ جب ایمان لایا تو آپ دیکھیں کیسے وہ فرما بردار بن گئے ماشاء اللہ۔ اور ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ تعالیٰ صبر انڈیل دے ہم پر۔ یہ جادوگر ہیں اور انہوں نے ابھی نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی رسول سے تعلیمات حاصل کی ہیں، نہ ان کو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ٹریننگ دی ہے، اور نہ ہی ان کو کچھ اور پتا چلا، لیکن ماشاء اللہ دیکھیں کیسے رب پر ایمان لے آئے اور کیسا انہوں نے بات کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کا فیضان کر دے ہم پر اور ہم کو اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ ان کو سولی پر چڑھائے جانے کا کوئی ڈر نہیں، ان کو سولی پر چڑھائے جانے کا کوئی خطرہ نہیں، ان کو سزاؤں کا کوئی خوف نہیں، اور کیا کہہ رہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو اس دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو، فرعون سے کہہ رہے ہیں، اصل تو جو چیزیں آخرت میں کامیابی ہے۔ تو آپ دیکھیں ان کی عاجزی، ان کی نرمی، تو مومن کو اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ ثابت قدم رہنا چاہیے، استقامت ہو ہمارے اندر، عاجزی ہو، نرمی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوالٹیز ہمارے اندر موجود ہو۔ اور ابھی انہوں نے کوئی ٹریننگ سیشن ان کا نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کا ایمان کتنے ہائیسٹ لیول پر پہنچ گیا ماشاءاللہ، کہ ان کو سزاؤں کا خوف نہیں تھا۔ آج ہم اپنے ایمان کو کمپیئر کریں، ہمارا ایمان کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈامڈول ہو جاتا ہے نا، ذرا سا نقصان ہو گیا، ذرا سی مشکل آ گئی، ذرا سی کوئی بیماری آ پڑی، ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم پھر آل فال بکنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر سبق ہے ہمارے لیے اس میں کہ ایمان کیسا ہوتا ہے، ایمان انسان کو کس طرح سے استقامت عطا کرتا ہے، ایمان انسان کے اندر کس طرح سے ایک عزم اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، پھر وہ ہر ایک سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس میں سب سے بڑی جو کوالٹی ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح، ایمان کے بعد صبر اور استقامت اور عاجزی، تو ان کی عاجزی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ تو یہ مومن کی یہ کوالٹیز ہونا چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی ہو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو جھک کر رہنا چاہیے، ہمارے اندر عاجزی ہو، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے تو ان کے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کر دیتا ہے، جیسے اس میں صبر ہے، استقامت ہے، عاجزی ہے، اچھا اخلاق ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے اندر وہ اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ آپ دیکھیں کتنا کھلا کھلا یعنی الٹی بات کی جا رہی ہے کہ جو امن پھیلانے والے لوگ ہیں، جو امن کے علم بردار ہیں، جو کہ زمین پر فساد کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو فسادی کہا جا رہا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں سیم یہی جملے آپ کو سننے کو ملیں گے کہ مسلمان، ماشاءاللہ مسلمانوں کو تو کسی کی جان لینے سے منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورہ مائدہ میں، کہ جس نے کسی ایک کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ بلا وجہ کسی کو مارو بھی مت اور جھگڑا بھی مت کرو، اور ہم تو امن کے علم بردار ہیں ماشاءاللہ، ہم امن کے پیامبر ہیں، تو ہم کیسے جھگڑا اور فساد پھیلا سکتے ہیں آج زمین میں؟ فساد پھیلانے والے تو الٹا وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے۔ تو الٹا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور تیری بندگی سے آزاد ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام ہی تھا جس نے انسانوں کو انسان کی غلامی سے آزاد کرایا ماشاءاللہ، کتنا ہم پر احسان ہے، ورنہ آج بھی غلام بکتے اور غلام خریدے جاتے۔ اسلام نے غلامی کو ختم کیا اور غلامی کا خاتمہ کیا. فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. اب آپ دیکھیں کیسی پلاننگ ہے اور کیسی سوچ ہے. اور جس وقت انگلش تعلیم عام ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، حالانکہ انگلش کے اپنے فائدے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں اور انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن پہلے زمانے کے لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ اچھا یہ کالجز وغیرہ جو آئے ہیں اس کی وجہ سے ہماری نسلیں برباد نہ ہو جائیں، کہیں ہم لوگ مغرب کی تہذیب پر فریفتہ نہ ہو جائیں اور اپنے اسلامی اقدار کو نہ بھول جائیں. ایک حد تک ان کی بات بھی درست تھی. اب دیکھیں تعلیم انسان کو شعور اور آگہی دیتی ہے، تعلیم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دوسروں کے جیسا بن جائے. ہماری اپنی ایک الگ اقدار ہے، ہماری اپنی ایک الگ پہچان ہے، اسلام کی ایک الگ آئیڈینٹیٹی ہے. تو جس وقت کالجز وغیرہ بہت عام ہونے لگے اور جب علی گڑھ یونیورسٹی اور یہ بہت سارے اور بھی کالجز کھلنے لگے، تو اس وقت اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ یوں نہ بچوں کے قتل سے فرعون بدنام ہوا ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. یعنی ان لوگوں نے کیا کس پر یہ ثبت کر دیا کہ فرعون نے بھی اتنا برا کام نہیں کیا تھا کہ بیٹوں کو قتل کرنے لگا تھا. اگر یہ آج جو کالج کھل رہے ہیں، اصل میں یہ ہماری نوجوان نسل کے بگاڑنے کے سبب بن رہے ہیں. یعنی بچے پھر ہمارے یعنی اخلاقی طور پر پھر وہ بے راہ رہ ہو جائیں گے. اور بہت حد تک اس میں صحیح بات بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور اگر گھر سے صحیح تعلیم و تربیت اور صحیح پرورش ہوئی ہوتی ہے تو کسی بھی ماحول میں چلے جائیں پھر ہمارے بچے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں گے. تو بہرحال اس نے یہ سزا تجویز کی کہ عورتوں کو زندہ رکھے گا اور بیٹوں کو قتل کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبه للمتقين. یہ والی آیت بھی بہت اہم ہے اور آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے. حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا. اور کیسی تھی وہ زمین؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور یہ بنی اسرائیل پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان تھا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کو وہی تو اپنی نشانی اور انعامات یاد کروائے ہیں کہ تم یاد کرو کہ کیسے کیسے ہم نے تمہاری مدد کی. ہم نے فرعون سے تم کو نجات دی، سمندر میں راستہ بنا دیا، میدان تیہ میں تمہارے لیے من و سلوا اتارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے کوئی ایک احسان نہیں تھا بنی اسرائیل پر، کئی احسانات تھے بنی اسرائیل پر. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے ان کو اس زمین کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ. تو اصل چیز کیا ہے؟ صبر اور تقوی. پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ وارث بناتے اپنی زمین کا. تو لہٰذا یہ زمین پر وارث وہی لوگ بنتے ہیں، صحیح حکمران، صحیح لیڈرشپ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سچے اور اچھے بندے ہوتے ہیں، جن کے اندر صبر اور تقوی ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے صبر کی ضرورت ہے. تو آج بھی ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. وہ جیسے آتے ہیں کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو واقعی میں صحیح بات ہے کہ ہم کو ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، ہمارے بچے اور ہم لوگ خود اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوں، ہم لوگ خود اپنے آپ کو تیار کریں کہ ایک دن انشاءاللہ مسلمانوں ہی کا آنا ہے اور ہم کو یہ سب سنبھالنا پڑے گا. تو مومن کی شان ایسی ہوتی ہے کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزمی حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو مومن کو اپنے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور جہاں پر بات دوسرے لوگوں کی آتی ہے وہاں سختی سے، یہاں سختی سے مرادی نہیں کہ بد اخلاقی سے پیش آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے کمپرمائز نہ کیا جائے. دوسروں کے جو دینی معاملات ہیں یا ان کے مذہبی معاملات ہیں، تو اپنے دین کو اس کے اندر مکس اپ نہ کیا جائے. ہمارا ایک الگ الحمدللہ دین ہے، اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی سچا دین ہے. باقی جتنے بھی جو ادیان ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں اور باطل ہیں. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. آپ کو یاد ہوگا، بہت ہی مشہور واقعہ قرآن میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گزروایا. ماشاءاللہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اتنا بڑا سمندر، اور وہ سمندر دو پارٹ میں تقسیم ہو گیا، دو پارٹ میں، اور بیچ میں سے راستہ بن گیا، اور ماشاءاللہ بنی اسرائیل اس پر سے گزر گئے. اور وہ دیکھ رہے تھے پیچھے کہ فرعون کی قوم پورا لشکر آ رہا ہے، اور اس وقت پھر وہ ڈر گئے کہ اب ہم کیا کریں اے موسیٰ. تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا مارو. اور جب عصا مارا تو پھر وہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. سبحان اللہ، اتنا بڑا معجزہ تو ہم دیکھتے ہیں کہیں اور کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا. کیسے کیسے معجزات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے، اور کیسے کیسے معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. سبحان اللہ، آپ خود سوچے، امیجن کریں یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. یہ سب دیکھ کر تو، اور یہ جو معجزات تھے اصل میں جتنے بنی اسرائیل کو پیش آئے، یہ آنکھوں سے دیکھنے والے معجزات تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، تو آپ کو ایسے کوئی معجزات نہیں دیے گئے جو آنکھوں سے نظر آنے والے. صرف چھوٹے موٹے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ملتے ہیں ہم کو، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے ایک ہی پتیلے سے کھانا نکال کر سب کو دیتے گئے، پورے لشکر کو کھانا کافی ہو گیا، اور ایسے کئی واقعات ہیں. لیکن ایسے بڑے بڑے معجزات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایسے آنکھوں سے دیکھنے والے نہیں دیے گئے، لیکن آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ دیا گیا، قرآن، جو ایک ایسی حقیقت ہے، جو اتنا بڑا معجزہ ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ماشاءاللہ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ قوم راہ راست سے بھٹک گئی. ابھی راستہ پار بھی نہیں کیا تھا تو کیا ہوا، ان کو دوسری قوموں کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی بچھڑے کو معبود بنا لیں، یا پھر ہم بھی ان قوموں کے جیسے معبود بنا لیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک بات جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کھانا چاہیے ساگ، ککڑی، دال، پیاز وغیرہ. تو انہیں جب قومی غلامی کا شکار ہو جاتی ہیں، یا جب قومی غلامی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو ان کے اندر سے وہ جو اعلیٰ سوچ ہے، جو ایک اعلیٰ نسب العین کے لیے جو اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے، جو یونیک کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور ان کے اندر پستی، اضمحلال، اور عزم و حوصلے کی کمی، سستی، کاہلی، اور جیسے ایک کی بات دوسرے پر ڈالتے چلے جانا، یہ ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ بڑے مفاد کے لیے نہیں جیتی ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بس پیچھے پڑی رہتی ہے، یا دوسری قوموں کی نقالی کرنے پر اتر آتی ہے. تو یہ غلام قوموں کا مزاج ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج ہم مسلمان بھی بہت سارے مسلمانوں کی اکثریت وہ دوسرے لوگوں کو بہت اونچی نظر سے دیکھتی ہیں، اچھا وہ فلاں لوگ، ان کی ہر بات پہ تعریف کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کا جب ذکر آتا ہے تو بس، یا اسلام کا ذکر آتا ہے تو بس اس کو بلیم ہی کیا جاتا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں جو ایک الحمدللہ ہمارے پاس جو دین ہے، الحمدللہ جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، دین اسلام، یہی حقیقی دین ہے اور اسی میں تمام بھلائیاں موجود ہیں، اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اور دوسرے جتنے بھی جو ممالک ہیں یا کنٹریز ہیں، جو دوسری جو قومیں ہیں، ان کا جو کلچر ہے یہ تو ایک آنی جانی چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آج جس بات کو سراہا جا رہا ہو سکتا ہے کل وہی بات ان کے لیے بہت بڑی نقصان کی باعث بن جائے، بن رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں آج بھی اپنی آنکھوں سے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی اقدار ہے، ہم اس کو فالو کریں۔ تو ان لوگوں میں وہاں سے گزرنے کے بعد ہی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے میرے رب، مجھے ایک نظر دیکھنے، مجھے ایسی استطاعت دے کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ یہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک دل میں خواہش ہوتی ہے اور ہمارے دل میں بھی خواہش ہے کہ ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں۔ اور یہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو لذت ہے وہ ایک ایسی لذت ہوگی کہ جس میں جنت کی ساری نعمتیں بھی اس کے سامنے کمتر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ ایسی لذت ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی تھی کہ لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کے دیدار کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے، آپ دیکھیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت ہے، یہ کیسے انسان کو نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے پھر انسان کو قرآن اور سنت کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہے، تو ایک دن وہ ضرور آئے گا جس دن وہ اپنے رب کو دیکھ سکے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہ چاند دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایسے ہی ایز اٹ از اپنے رب کو دیکھو گے، بیچ میں کوئی اوٹ، کوئی آڑ، کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب کو دیکھے تو پھر آپ نے کہا تھا کہ عصر اور فجر کی نمازوں کی پابندی کرے۔ سبحان اللہ، نے آپ نے دیکھے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو عصر اور فجر کی نماز سے ریلیٹ کیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا وہ نمازوں کی پابندی کی جائے، اور ویسے تو ساری نمازوں کی پابندی کرنا، لیکن اسپیشلی اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے۔ اب ان تختیوں میں کیا نصیحتیں تھیں؟ ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کے ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنے نشانے سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہمارے نشانے کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ یعنی اس میں ہدایت کیا تھی کہ جو بھی اچھائی کو فالو کرے گا اس کے لیے فائدہ ہوگا، جو برائی کو فالو کرے گا اس کے لیے پھر برا بدلہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کہ تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے. اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر کھینچا. ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جیسے کہ پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو تورات میں جو ہدایت دی گئی تھی کہ اس کے احسن کو قبول کر لو، یا خذوا باحسنها ساریکم دار الفاسقین ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. کہ جو لوگ ہماری آیات میں تکبر کرتے ہیں جبکہ حق ان کے سامنے آ چکا ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو احسن پہلو اسے لے لیا جائے اور جو برے پہلو ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی ایسی برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک رکھا جائے جو کہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی محبوب نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو آتا ہے وہ تکبر ہے، گناہ. کہ جب تکبر کرتا ہے انسان تو پھر اس کو اپنے سامنے کی ہر چیز حقیر نظر آتی ہے. اور تکبر اسی کو کہا گیا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو ذلیل کرنا. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں جائے گا. اور آپ دیکھیں رائی کا دانا کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پکڑے تو نظر بھی نہیں آئے گا. تو لہٰذا تکبر سے بچنا ہے. دوسری طرف یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب اپنے پیچھے اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو، اب ہارون علیہ السلام نے منع کرنے کی تو کوشش کی لیکن اس کے باوجود ان کی قوم ان کے اوپر حاوی ہو گئی اور ان کی قوم نے زیورات سے ملا کر کہا جاتا ہے ایک بچھڑا بنا لیا اور وہ بچھڑے سے آواز بھی آتی تھی. یعنی ایکچولی وہ ان کی خود کی سوچ تھی کیونکہ وہ بچھڑے کو انہوں نے ایسے بنایا تھا کہ اس میں سے ہوا پاس ہوتی تھی، تو وہ ہوا پاس ہونے کی وجہ سے آواز آتی تھی، تو وہ اس کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اور اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوئے اور پھر غصے میں تختیاں ڈال دی تھی نیچے. پھر وہ تختیوں کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سنائے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میری آیت پر ایمان لائیں گے. بس آج ہی رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے, بدی سے روکتا ہے, ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے, اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رخ موڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوران جو لوگ موجود تھے ان سے اور باقی کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہمیشہ آنے والوں سے, کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کس کے اوپر القا کی اور کس کے اوپر بھیجی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور جو ان کے متبع ہیں, جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں, اب ان کی بات ماننی پڑے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ رسول ہم نے بھیجا اس لیے کیونکہ یہ نیکی کے حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور پاک چیزیں حلال اور ناپاک حرام کرتے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو لوگوں نے ایسا کر رکھا تھا کہ خود ساختہ چیزیں حلال اور حرام کر دی تھی, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ خود سے چیزیں کر لیتے ہیں, یہ بلیک کلر ہم نہیں پہن سکتے, فلاں کلر ہم نہیں پہن سکتے, فلاں چیز ہم کھا نہیں سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, منگل کو ناخن نہ کاٹیں, سنیچر کو یہ نہ کریں, وہ فلاں دن میں نکاح نہ کریں, ایسی چیزیں خود سے لوگوں نے حرام کر لی اپنے اوپر, خود سے دنوں کو منحوس اور خوشی والا بنا دیا. تو اللہ کے رسول جب آئے تو آپ نے یہ سب بے جا پابندیاں ختم کی. آپ لوگوں سے جو بوجھ ان لوگوں نے ڈال رکھے تھے, اپنے گلوں میں توک پہن رکھے تھے, رسم و رواج کے بوجھ, اس سے آزاد کرانے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے وہ تمام رسم و رواج سے آزاد کیا. آپ کوئی ایسا واقعہ ڈھونڈ کے بتا دیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسم و رواج کی پیروی کی ہو, بتائیے, ڈھونڈیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شادیاں بتا دیجئے کہ کوئی شادی ایسی تھی جس میں اللہ کے رسول نے چار چار پانچ پانچ دن لگائے ہوں, آپ خود بتائیں. تو اسلام تو اس لیے آتا ہے اور اسلام کو اس لیے فالو کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بے جا رسم و رواج میں جو وہ جکڑے ہوئے ہیں اس کے زنجیروں میں اس سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صاف سچا سیدھا سادہ دین لے کر آئے ہمارے, جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے الحمدللہ آسان ہے, پاسبل ہے, لیکن ہم نے خود سے اپنے اوپر یہ جو پابندیاں لگا لی ہیں اور اس پر لوگ ہمارا مذاق بھی بناتے ہیں. آپ دیکھیں کسی بھی قوم میں صرف ہم لوگ ہیں مسلمان, اور اس میں بھی اسپیشلی یہ لوگ جو انڈیا پاکستان والے ہیں, جو ایشین کنٹری کے لوگ ہیں زیادہ تر, یہی لوگ شادیوں میں اتنے دن لگاتے ہیں. ہمارے یہاں پر شادیاں پانچ پانچ دن کی ہوتی ہیں, منجے کہا جاتا ہے, پتہ نہیں پانچویں دن سے یعنی پانچ دن رہ گئے شادی کو جب سے شادی شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ ہلدی لگائی جاتی ہے, مہندی لگائی جاتی ہے, مایوں مہندی منجے پتہ نہیں کیا کیا ہے, نام بھی تو یاد نہیں ہے ہمیں وہ. اور یہ شادی میں پھر اتنی خرافات, اور پھر اس کے بغیر ہم کہتے ہیں کہ پھولوں ہاروں کے بغیر تو شادی ممکن نہیں, اور پھر اس میں اخراجات ہمارے, اور پھر اپنی استطاعت سے چادر سے بڑھ کر پیر پھیلانا. یعنی آپ خود سوچئے کہ کیسے ہوگا کہ کتنے دن ہم لگا دیتے ہیں شادیوں میں اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول یہی تو بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارا رسول اس لیے آیا ہے کہ وہ جو بوجھ لدے ہوئے ہیں لوگوں پر وہ ان سے اتارتا ہے بوجھوں کو, اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں, جو ان لوگوں نے اغلال پہن رکھی ہیں اپنے گلوں میں اور پیروں میں, جو بیڑیاں ڈال رکھی ہیں, وہ ان سے آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو رسم و رواج ہے, آپ دیکھیں جو صرف ایک اس کی مثال آپ لیں, جو رجب کے کھونڈے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو سنا تھا کہ حائضہ عورت نہیں آ سکتی, نفاس والی نہیں آ سکتی اندر, پھر آپ کو یعنی ایک اندر کمرے میں وہ لوگ جو ہے بچھاتے ہیں دسترخوان, اس کے اوپر کچھ 22 پوریاں رکھتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اور اس کا جو ہے اندر جب بلایا جاتا ہے کچھ سبزی بھاجی بھی رکھی جاتی ہے, پتہ نہیں گرین پتے رکھے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے, پھر وہاں پر چپل نہیں اتار سکتے, وہاں پر باہر سے سیدھا اندر نہیں آ سکتے, پھر اس کے ہاتھ دھونے ہیں تو وہ ہاتھ بھی اس کو الگ بکیٹ میں دھلائیں گے, پھر وہ پانی جمع کریں گے, پانی کوئی کنویں میں ڈالا جائے گا, سمندر میں ڈالا جائے گا. آپ سوچیں کتنے سارے خرافات ہیں, یہ سب بندش ہیں اصل میں, یہ بے جا پابندیاں جو ہم نے ڈال رکھی ہیں. تو جب آپ خود ساختہ دین ایجاد کریں گے تو اس میں ایسے ہی ہوگا. خود ساختہ دین میں سوائے مشکلات کی اور کچھ نہیں ہے, اور جو ہمارا اوریجنل دین ہے, جو ہمارا صحیح دین ہے دین اسلام, اس میں آسانیاں ہی آسانی ہیں الحمدللہ. تو ایسی اس زمانے میں بھی کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے فقہی معشوگرافیاں کر رکھی تھی, اتنے وظیفے پڑھو گے, اتنے ایسا کرو گے تو تمہارے سارے مشکلات پار ہو جائیں گی, یا جب تک کہ تم ایسا نہ کرو گے تمہاری ظاہری حالت ایسی نہیں ہوگی, یا تم ان حدود کی پابندی نہیں کرو گے تو تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. تو اللہ کے رسول نے وہ سارے بوجھ اتار دیے, وہ تمام بندشیں توڑ دی اور وہ تمام بیڑیاں نکال دی, اور ایک صاف سیدھا سچا دین آپ کو ہم کو دے کر چلے گئے الحمدللہ. اب ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. اور پتہ نہیں ہمارے انہیں شروع سے انسانوں کے ذہن میں میرے خیال سے یہ بات آتی رہتی ہے کہ کوئی الگ چیز کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. یہ جو نارمل دین ہے, جو صحیح ہمارا دین ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو, رمضان کے روزے رکھو, اچھا اخلاق اپنا بناؤ, استطاعت ہے تو حج کرو, نصاب صاحب نصاب ہو تو زکات دو, تو اس کو نہیں مانیں گے. نہیں, کوئی ایکسٹرا چیز ہم کو کرنی ہے, زیادہ چیز. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اذکار ہم کو بتائے وہ 100 ہیں, لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں, نہیں 100 اذکار تو ہمارے لیے کافی نہیں. پھر آپ دیکھیں جتنی بھی آیت کریمہ 125,000 مرتبہ پڑی جاتی ہے, اور پتہ نہیں جب بھی کوئی چلا یا اس طرح سے کیا جاتا ہے, لوگ کرتے ہیں یہ منت مرادیں مانتے ہیں, تو لاکھ سے کم کا تو ان کا کوئی ذکر اور ورد ہوتا نہیں ہے, جبکہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا نہیں ہے 100,000 مرتبہ پڑھنے کا. زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے ہم کو, جو ہم صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ, اس سے زیادہ کا ذکر نہیں ہم کو ملتا ہے. تو یہ خود ساختہ ہم نے پابندیاں لگا دی ہیں, تو اس سے ہم کو بچنا ہے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے, وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام اور آپ کی مدد اور آپ کی پیروی, اور اس چیز کی پیروی جو آپ لائیں, یعنی نور سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں. تب یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں, ان کے کام کو, ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں, تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو اب دیکھ لیں میں اور آپ, ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے کہ اے انسانوں, میں تم سب کی طرف اس رب کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے, اور پیروی اختیار کرو اس کی, امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. سبحان اللہ, یہاں پر اللہ کے رسول کی دعوت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اسم کی دعوت تمام انسانیت کے لیے تھی, تمام لوگوں کے لیے تھی. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ انہوں نے ہم کو دین کی باتیں بتائیں اور سمجھائیں. الحمدللہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حقیقی کے مطابق انصاف کرتا تھا, اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو, چنانچہ اس چٹان سے ایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا, کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں, مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو, اور ہتتن ہتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُمْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ ذلیل و خوار۔ جیسے کہ یہ واقعہ ہم تھوڑا پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بستی سمندر کے کنارے واقع تھی اور بنی اسرائیل کے لوگ یہاں پر آباد تھے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کے جو لوگ آباد تھے، تو بنی اسرائیل کو اسپیشل حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کو، نہیں جو سیٹرڈے تھا، سبت، یوم السبت کہتے ہیں اس کو، تو ہفتے کے دن کو کوئی دنیاوی کام نہ کرنا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ تجارت، نہ لین دین، نہ گھر کے کام کاج، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف عبادت کرتے رہنا۔ اب یہ اسپیشل پابندی تھی ان کے اوپر، جیسے کہ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز کا، آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے جو جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، جب سے لے کر جمعہ کی نماز تک تمام کاروبار بند کر دینے ہیں، تجارت نہیں کرنی ہے۔ تو اب یہ جو لوگ تھے اصل میں بنی اسرائیل کے، ان کو بھی کہا گیا تھا کہ ان کو پورا دن تھا، اصل میں پورے دن تم کوئی کام نہ کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا، جیسے آج ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس اپنے کاروبار کو صحیح سیدھے طریقے سے تو نہیں، لیکن الٹے طریقے سے جاری رکھا، یعنی وہ ایکچولی وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن بھلا آپ خود بتائیے کہ وہ رب جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اس کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہوشیاری کرتے تھے کہ یہ لوگ یا تو جال ڈال دیتے تھے، یعنی فرائیڈے کی نائٹ جال ڈال دیتے تھے سمندر میں، اور سنڈے مارننگ میں نکالتے تھے، تو جو مچھلیاں تھیں وہ اس میں آ جاتی تھیں، یا پھر ان لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ سمندر کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے تھے، اور وہ گڑھوں میں جب یہ پانی کی لہریں آتی تو مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں، اور مچھلیاں اندر گڑھوں میں رک جاتی اور پانی واپس چلا جاتا تھا۔ تو ایکچولی ان لوگوں نے ہیلے بہانے سے اللہ تعالیٰ کے ایک وہ حکم کو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا تھا، انہوں نے اس کو جائز کر لیا اپنے لیے۔ تو آخر کار ان کا کیا معاملہ ہوا کہ کہا جاتا ہے تین گروہ پیدا ہو گئے تھے اس وقت ان کے، ایک وہ گروہ تھا جو کہ کھلم کھلا یہ نافرمانی کے کام کرتا تھا، یعنی اس طرح سے جھاڑ ڈال دیتا تھا، تو دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو دیکھ کر خاموش رہتا تھا، کچھ بھی نہیں کہتا تھا، لیکن خود نہیں کرتے تھے، وہ خود مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور خود اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ خود بھی یہ کام نہیں کرتا تھا اور ان کو روکتا بھی تھا۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کا کتنا اچھا جملہ، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں۔ یعنی یہ فریضہ امت مسلمہ پر ہر دور سے ہوتا چلا آیا، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، اور یہ کام ہم کو برابر کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے کہ اچھا کیا کر لیں گے، بھلا آپ سب چند مٹھی بھر لوگ کیا کر لیں گے، اور اتنا سب کر کے دین کا کام کر کے بھلا کیا فائدہ ہو رہا بتاؤ، کوئی چینجز تو نہیں آ رہے، سب جیسا کا ویسے ہی، کوئی بدلنے کو تیار نہیں، کوئی سدھرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ جملے کہہ کر آپ اپنے کام سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ کوئی سدھرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، کیونکہ کل پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواز پیش کر سکیں گے، ہاں یا رب العالمین میں نے اپنی سی کوشش کی تھی، جتنی میری استطاعت کے اندر تھی میں نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام انجام دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اصل ہدایت دینا تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو کل ہم کو معذرت پیش کرنے کے لیے ہمارے سامنے پاس کچھ سالڈ ریزن ہو، جواز ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا کام کیا تھا، لیکن ہم کیا کریں، سامنے والوں نے سن کر نہ دیا۔ لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور خاموش رہنا، یہ برائیوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا اور یہ سوچنا کہ میرے اکیلے کی برائی کو روکنے سے کیا ہو جائے گا بھلا، تو ایسا کبھی نہ سوچیں۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ، اور کہا جاتا کہ مکھیاں شرعن کا لفظ ہے، کہ اسی وقت یعنی جب سب ہفتے کا دن ہوتا تھا اسی وقت ابھر ابھر کر سامنے آتی تھی۔ اور یہاں آپ دیکھیں جمعہ کے دن، اس لیے کہا گیا کہ جمعہ کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے ہمارا، خطبے سے پہلے سے لے کر جمعہ کی نماز تک کے کاروبار بند کر دینے کا حکم ہے۔ اور یہاں اتنا اچھا ہے سعودی عرب میں انتظام، ماشاءاللہ یہ ایک انتظام سب سے اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، کہ نمازوں کے وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں الحمدللہ، اور دوسری چیز جمعہ کے لیے 10 بجے سے جو دکانیں پورے کاروبار بند ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو نماز تک بند رہتے ہیں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک چھوٹی عید کے مانند ہے، جمعہ کو اللہ کے رسول اسپیشلی اہتمام کرتے تھے، کم از کم جو محلے والے لوگ ہیں وہ ایک دن پورے مل جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں۔ تو 10 بجے سے دکانیں جو بند ہو جاتی ہیں تو نماز ختم ہونے تک بند ہوتی ہیں، لیکن اب جب ہم باہر کہیں اور رہتے ہیں، جیسے ہمارے ممالک ہیں یا کہیں اور ویسٹرن کنٹریز یا کہیں اور بھی لوگ رہتے ہوں آباد ہوں، تب وہاں پر یہ جمعہ کا اہتمام نہیں ہوتا، وہاں پر تو لوگ کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ایون اب لوگ اپنا مال یعنی خود کا جو بزنس ہے وہ بھی سیل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ آیت معلوم ہی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کاروبار بند کرنے کا تو پھر بند کر دینا چاہیے۔ تو جمعہ کی نماز کے دوران کوئی مال سیل کرنا، خطبے کے دوران سیل کرنا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار بند کر دیں بالکل نماز سے پہلے، یعنی خطبے سے لے کر نماز تک، کیونکہ بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کرنا، ان کے لیے پورا دن تھا، ہمارے لیے بس چند گھنٹے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس تو چھوٹی پابندی ہے، ان کو زیادہ بڑی پابندی دی گئی، تو لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا، اس سے نکل بھاگے اور پھر ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے۔ تو یہ فریضہ مجھے اور آپ کو انجام دیتے رہنا ہے، چاہے لوگ سدھریں یا نہ سدھریں، ہم کو اپنا کام، اپنے حصے کا کام کرتے چلے جانا ہے۔ آیہ 167، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ والی آیت بھی بہت اہم ہے، اور یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے اصل میں، کہ کچھ لوگ تو اچھے تھے بنی اسرائیل میں، لیکن بعد میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بعد میں فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون ارض هذا الادنى، پھر اس کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جو ناخلف نافرمان تھے، جن کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا تھا، لیکن جب دنیا کے فائدے ان کے سامنے آتے تو وہ فوراً کیا کرتے تھے، اس کو لے لیتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اور پھر کہتے تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر گمان یہ تھا کہ بس اللہ تعالیٰ ہر کام ہمارا معاف کر دے گا، جو چاہے ہم کرو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، جو چاہے ویسا نہیں کر سکتے، بلکہ ایک مومن جو ہے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتا ہے، اور جو پہلے لوگ ہوتے ہیں، جو سابقون الاولون ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر ایمان بہت تازہ رہتا ہے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے آنے والے اس میں پھر ان کے اندر ایمان کی کمی ہوتی جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا یعنی میرے صحابہ کا دور ہے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین اور تبع تابعین۔ اب آپ خود بتائیں کہ آج ہم خود دیکھیں ہمارا حال، اور اسی طرح سے کوئی بھی جو نیک لوگ کسی کام کی شروعات بھی کرتے ہیں تو شروع میں بہت جذبہ ولولہ ہوتا ہے، ایک عزم اور حوصلہ ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، وہ جوش ٹھنڈا پڑتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرمائے کہ ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹنے میں لگے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کتاب کے وارث ہوتے ہیں تو دنیا کو سمیٹنے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل جو مومن ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے فائدوں کو سمیٹنے والے بنے۔ دنیا تو آپ دیکھیں جتنی ملنا ہے مل ہی جائے گی، اس کے لیے اتنی تگودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ آخرت میں ہم کو کیا ملنے والا ہے وہ دیکھیں۔ تو کتاب کے وارث تھے، پھر بھی اس کے بعد وہ ناخلف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، اور دنیا کے فائدے وہ حاصل کرنے میں لگے رہے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے؟ آخرت کی قیامگاہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے، کہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی یہ کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ ان لا نضیع اجر المصلحین، کہ کتاب کو مضبوط پکڑنا، نماز قائم کرنا، ایسے لوگ ہوں گے جن کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور وہ تقویٰ اسے پھر ہر نیک کام پر ابھارتا ہے، پھر وہ فرائض ہی کی پابندی نہیں کرتا بلکہ وہ نوافل کی بھی پابندی کرنے لگتا ہے۔ اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا جو کچھ دیا گیا ہے، تو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بھلے کہ ہم اس کتاب کو سینے سے لگا کے رکھیں یا ہاتھوں میں ٹائٹ اور مضبوط پکڑ لیں؟ نہیں، ہم سب جانتے کتاب کو مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہے، یا اس کو تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کتاب کو اپنی ذات پر لوگوں پر امپلیمنٹ کرنا اور کروانا، اس کتاب کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، کہ اس کی تلاوت ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو خوش الحانے کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اس کو دوستوں تک پہنچانا ہے، اس پر خود عمل کرنا ہے، تو اس سب کتاب اس کتاب کے سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے. آیہ نمبر 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور اے نبی، ان لوگوں کو یاد دلاؤ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا. یہ عہد الست کی بات ہے، اور حدیث سے اور بہت سارے واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جتنی ذریت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی سب کی روحوں سے، یا ان کو ہو سکتا ہے واللہ عالم یہ غیب کی باتوں میں سے یا متشابہات میں سے، ہمیں جیسے بتایا گیا ہم کو اس پر ویسا ہی یقین کرنا ہے کہ تمام لوگوں کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، گواہی لی تھی کہ کیا تم کس کی بندگی کرو گے. تو سب نے کہا تھا کہ ہم اپنے رب کی بندگی کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. تو اسی لیے انسان کے اندر جو اس کا فطری ایک جذبہ ہوتا ہے وہ اس کو حق کی طرف لوٹاتا ہے. اسی لیے جب کوئی بندہ، کوئی اللہ کا بندہ مسلمان بنتا ہے جو نان مسلم تھا، تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ کنورٹ ہوا بلکہ ریورٹ ہوا، وہ یعنی اپنی فطرت پر وہ واپس آیا ہے جو اس کی ایکچوئل فطرت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے توحید، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں سے وعدہ لیا تھا، روحوں سے گواہی لی تھی. تو اب وہ جب گواہی دے چکے تو اسی لیے دین فطرت ہے. اور جب وہ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ کل مولود علی فطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یا تو مجوسی یا نصرانی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رکھ دی ہے توحید اور شرک سے بیزاری. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹائیں. آیت 175. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم بخشا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف چھپ کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا. لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اب یہاں پر ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ قرآن کی خصوصیت اور قرآن کی خوبی ہے کہ کبھی وہ کسی کا نام لے کر کسی کی برائی نہیں بیان کرتا، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہی اس کی ہے کہ اگر نام لے لیا جاتا تو لوگ سمجھتے کہ بس یہ اسی شخص کے بارے میں، اور یہ اسی وقت کے لیے تھا، آج کے دور کے لیے نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا یہاں پر. تو کہا جا رہا کہ ایسے شخص کا واقعہ بیان کرو، اور کہا جاتا ہے یہ شخص بھی شاید بنی اسرائیل ہی میں سے تھا اور عالم شخص تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیتوں کا علم بخشا تھا. اور کچھ سیرت نگار، کچھ مفسرین اس کا نام بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ہم کو اس کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ نام معلوم کر کے ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ ہم کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. بالم بن باورا یا اس طرح کا کچھ نام بتایا جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا علم بخشا تھا. سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پڑھ سنائیے، مطلب خاص طور سے سنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو پڑھ سنائیے وہ قصہ تاکہ آگے والے اس سے سبق سیکھیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے اس کو عطا کیا تھا ہماری آیتوں کا علم. فنسلخ منہ، وہ اس سے نکل بھاگا، تو جیسے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوڑا ویسے ہی کیا ہو گیا کہ فأتبعہ الشیطان، کہ بس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فکان من الغاوین، تو بس وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے یا پھر بھٹکنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس طرح سے بیچنا نہیں چاہیے جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا، کہ وہ تھوڑی سی قیمت پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے تھے. اور یہاں آیات سے بیچنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ قرآن لکھ کر یا قرآن کی خطاطی کر کے اس کو سیل کرتے ہیں، تو نہیں، وہ بات نہیں. یہاں پر یہاں آیتوں کو بیچنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں یا اللہ تعالیٰ نے جو علم بخشا ہے وہ کس لیے بخشا ہے، کہ اس علم کی روشنی سے آپ دوسروں کے اندر جلا بخشیں، دوسروں کو ان دیے سے دیا روشن کرتے چلے جائیں. اس جو علم اور جو آگئی ہے اور جو شعور سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ہم اس علم کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں. جو دنیا میں جہالت کے اندھیرے جو پھیلے ہوئے ہیں، ان جہالت کے اندھیروں کو ہم دور کریں. تو یہ علم جب آتا ہے تو علم میں، اس علم کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہ ہو اور دنیا کی خاطر کوئی بندہ اس علم کو سیکھنے لگے اور پھر وہ اس کو دنیا کے لیے ہی استعمال کرنے لگے، تو پھر اس کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم کے بعد گمراہی، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور جب علم آنے کے بعد انسان گمراہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ بڑی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم بخشا تھا اپنی آیت کا اور وہ اس سے نکل بھاگا، تو شیطان اس کا ساتھی بن گیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم چاہتے تو اس کو انہیں آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کر سکتے تھے. اور اب ہم جانتے ہیں کہ سبحان اللہ، جو قرآن مجید کی جو صفت بتائی گئی، کہ قرآن کی ایک صفت مجید بھی ہے، اور اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ نے بھی اپنا نام بتایا مجید. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ایسی عزت بخشتا ہے. آپ خود دیکھیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو بھی اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جیسے تو دنیا میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو اس قرآن کے ذریعے سے، اپنی آیت کے ذریعے سے بلندی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ، ہم جانتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ تدارسون ہوں، کہ وہ اس کتاب کے درس و تدریس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، تو حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اس گھر کو گھیر لیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے ہی بلندی نصیب ہو سکتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ شہرت چاہیں، عزت چاہیں، لیکن خود بخود اللہ تعالیٰ عزت عطا کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے علم کو پھیلانے کی وجہ سے، چونکہ کتاب کی وجہ سے عزت ملتی ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ جو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، کہاں سے ملی یہ عزت، کیسے ملی یہ توفیق؟ یہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے ملی، ورنہ ہم تو کسی قابل نہ تھے. تو اس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اس کو اپنی آیت کے ذریعے سے بلندی عطا کر سکتے تھے، لیکن اس نے کیا کہ اخلد الی الارض، اس نے خود زمین کی طرف جھکنا چاہا، یعنی دنیا کے فائدوں کی طرف وہ لگ گیا. تو اس کا علم اس کو بلندی عطا کر سکتا تھا، اس کا علم اس کو صحیح راستے پر لے جا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ زمین کی طرف جھکنا گوارا کیا. اور یہاں زمین کی طرف جھکنے سے مراد یہ ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے وہ اس نے حاصل کرنا چاہا. تو وتبع ہوا، بس اس نے خواہشات کی پیروی کی. فمثله كمثل الكلب، تو اس کی مثال کتے کسی ہے. کتنی بری مثال ہے. آپ دیکھیں کہ ہم تو کتا نام بھی نہیں لینا چاہتے، سچ میں. کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ جب ترجمہ میں پڑھتی ہوں تو وہ لفظ میری زبان پر نہ آئے. انہیں ہم اتنا کراہت کرتے ہیں. اور یہ جب اس طرح کی آیت آتی ہے کہ انسان کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، لیکن جب اس نے دنیا دنی کے فائدے حاصل کرنا چاہتا، اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ کچھ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. کیسی ڈرا دینے والی آیت ہے، بہت ڈر لگتا ہے آیت کو پڑھ کر کے. ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہ کچھ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، کچھ نہ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یعنی حرص و حوث، دنیا دنیا دنیا، بس فرج وطن فرج وطن، خواہشات نفس، خواہشات کی پیروی، اور خواہشات کی پیروی میں پھر اتنا آگے بڑھ جانا کہ پھر اس کے لیے حلال اور حرام سے پیچھا چھڑا لینا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تو ہمارے اندر اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے، کہ اور یہ اخلاص ایسے نہیں ہو سکتا کہ اچانک آ جائے یا انڈیل دیا جائے ہم پر یا ہم بازار سے جا کر خریدیں کہ ہم نے اخلاص خرید لیا اور ہم مخلص بن گئے. نہیں, آپ کو روز اپنے آپ کو جانچنا پڑے گا, روز ہم کو اپنے آپ کو پرکھنا پڑے گا, اپنے اعمال کو, اپنے کردار کو, کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو بھی کام میں کر رہی ہوں یہ میں صرف خالص تیرے لیے کر رہی ہوں. روز اپنی نیتوں کو جانچنا ہے, روز اپنی اصلاح کرنا ہے, روز نئے سرے سے ہم کو اپنے آپ کو فریش کرنا ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم کہ صرف علم انسان کو نہیں بچا سکتا. آپ دیکھیں اس شخص کے پاس علم تھا, اور وہ بھی کس کا علم تھا؟ کتابوں کا علم تھا, اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم تھا, لیکن اس علم نے بھی اسے نہیں بچایا. تو علم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے, تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے, اچھے استاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اچھے دوست کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور وحی کی رہنمائی ضروری ہے. خود سے کتابیں پڑھ کے یا خود سے یعنی بہت زیادہ علم حاصل کرے اور اپنے علم کے زوم میں ہم مبتلا اگر ہو گئے تو علم کے بعد عاجزی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی لیے سب سے برا تکبر علم کا تکبر ہے. تو یہ جو خواہشات کی پیروی ہے انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پر آیا نا کہ فعد بہو شیطان, شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. پھر کیوں؟ کیونکہ اس نے ہماری آیتوں کی پابندیوں سے وہ نکل بھاگا تھا, اس نے شیطان کی پیروی کی اور پھر وہ زمین کی طرف جھک کر رہ گئے. و تباہ ہوا ہو, اس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی. تو یہ خواہشات انسان کو, یہ اندھا گڑھا ہے اصل میں خواہشات, یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی. اور یہ ہوا ہاویہ اصل میں جہنم کی گھاٹی کا بھی نام ہے. اور آپ دیکھیں گرنے کو کتنا ٹائم لگتا ہے, یعنی انسان چڑھتا ہے اوپر اونچائی پر تو کتنی محنت اور مشقت سے چڑھتا ہے, لیکن جب اس کو دھکا دو, ایک دھکا دینا کافی اور وہ نیچے گر جائے گا. تو اسی طرح سے یہ خواہشات جو ہے انسان کو, بس ایک دفعہ انسان کو وہ بہکتا ہے اور اس کے قدم ڈگمگاتے چلے جاتے ہیں, پھر وہ اندر ہی اور مزید گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے. تو خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے, اور نیک لوگوں کی صحبت ہم کو اختیار کرنی ہے, اچھے استادوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو ہماری تربیت کر سکے, جو ہمیں ادب سکھا سکیں, جو ہمیں ہمارے اندر اخلاص پیدا کر سکیں. اور سب سے بڑی بات حرص و حوث کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے کہ یہ جو حرص ہے اور جو حوث ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی ہے. اور کتے کی حرص تو بہت مشہور ہے, آپ جانتے ہوں گے. ایک چھوٹی سی کہانی بھی بچوں کی کتابوں میں ملتی تھی کہ کتے نے پانی میں دیکھا, اس کے منہ میں ہڈی تھی, حالانکہ منہ میں اس کی ہڈی دبی ہوئی تھی, وہ کیچ پکڑے ہوئے تھا ہڈی کو, لیکن پانی میں اس کو اپنا ہی عکس نظر آیا. اور اس نے دوسری ہڈی کے لالچ میں کیا کہ اس کو پکڑنے کے لیے جب پکڑنے کی کوشش کی تو جو اس کے منہ میں ہڈی تھی وہ بھی گر گئی. تو یعنی جب لالچ کرتا ہے انسان تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض وقت جو ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے. تو بہت زیادہ حرص و حوث نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے ہمیشہ شکر گزاری, قناعت, یہ ایسی نعمتیں ہیں. قناعت اور شکر گزاری, صبر اور شکر, جو اگر کسی کو مل گئی تو اسے بہت بڑی نعمت اور دولت مل گئی سمجھے. تو ہمیشہ قناعت پسندی اختیار کریں, حرص و حوث میں مبتلا نہ ہوں. اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں کہا گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بنے یا ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اور جو کچھ دنیا میں اس سے بے نیازی برتے, اس کے اندر غنا ہونا چاہیے. اور غنا کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی ہو, ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی دولت ہو, ہم کو اس کو دیکھ کر اپنی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا میرے پاس بھی ایسا ہو. تو یہ جو حرص و حوث ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی ہے, یہ انسان کو ڈبو دیتی ہے اور یہ انسان کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے. تو لالچ یہ بہت بری بلا ہے, لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کو لالچ سے اور گریڈی ہونے سے ہم کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, بچانا ہے کہ بس سب کچھ مجھے مل جائے, یہ بھی میرا, وہ بھی میرا, وہ بھی مجھے مل جائے, سب کے پاس سے چھن کر میرے پاس آ جائے, تو یہ لالچ ہوتی ہے. تو لالچ سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے, جتنا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, بلکہ اس میں سے اللہ کے بندوں کو دینے والے بنے نہ کہ لینے والے بنے, اور جمع کر کے کریں گا بھی کیا انسان بھلا, آپ بتائیے. یہ جو دنیا کے فائدے ہم سب جانتے ہیں ختم ہو جانے والے ہیں. وہ ایک جو مشہور واقعہ بتایا جاتا نا کہ بڑے بڑے جو لوگ دنیا سے گزرے ہیں, کسی نے اس میں سے کہا تھا کہ اچھا جب مجھے دفن کرو گے تو میرے دونوں ہاتھ جو ہے قبر سے باہر نکال دینا, تاکہ لوگ دیکھے کہ میں اتنی بڑی دنیا فتح کرنے چلا تھا لیکن خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. تو ہم کو قبر میں صرف ہمارے نیک اعمال لے کے جانے ہیں, ہم دنیا کی کوئی چیز, کوئی ساز و سامان نہیں لے کر جائیں گے. تو لہٰذا حرص و حوث کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے زکوٰۃ کے مسائل, جب کتاب ہم لوگ پڑھ رہے تھے, اور ویسے بھی حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے, آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا, اور اس زمانے میں زکوٰۃ کے عامل ہوتے تھے, یعنی گورنمنٹ کی طرف سے مخصوص ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مخصوص کیا تھا, عامل زکوٰۃ بولتے تھے ان کو. تو جب ان کو بھیجا کسی قبیلے کے پاس تو وہ قبیلے والوں نے ان کو تحفہ بھی دیا. جب اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے تو کہا کہ یہ آپ کے لیے یعنی جو زکات ہے یہ آپ لیجئے بیت المال کے لیے اور یہ میرے لیے ہے یعنی یہ تحفہ میرے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس بات پر ناراض ہے اور آپ نے اسی وقت خطبہ دیا اور کہا کہ اگر تم لوگ گھر میں بیٹھے رہتے تو ہم دیکھتے کہ تمہیں کون کچھ دیتا تحفے. اسی لیے اتنا ڈر لگتا ہے کہ جب پڑھاتے پڑھاتے اسٹوڈینٹس تحفے دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں ہم یہ دنیا دنی کے فائدے تو نہیں حاصل کر رہے, کہیں ہم کو یہ دنیا کی دنیا میں تو نہیں مل جا رہا ہے, اس لیے لیتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. تو اسی لیے ایک کوشش ہے, اصل میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, ہم اس پر پوری طرح سے پابندی بھی نہیں کر پاتے کیونکہ بعض وقت کچھ لوگ اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لینا ہی پڑتا ہے. تو اس لیے ہم جتنے بھی قرآن پڑھانے والے ہیں, جو بھی لوگ دنیا میں دین کا علم پھیلا رہے ہیں, کوشش کریں کہ اپنے اسٹوڈینٹ سے تحفے نہ لیں, کیونکہ پھر اس میں ایسا ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اچھا کہیں ہم ان سے یہیں کہیں دنیا میں تو کوئی ہم ان سے وصول تو نہیں کر لے رہے جو ہم نے پڑھایا. اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہم دیکھتے کہ تمہیں کون تحفے دیتا. تو اور آج واقعی میں ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے اگر ہم پڑھتے پڑھاتے نا تو ہمیں کون پہچانتا بھلا, یہ جو ہم کو جو بھی کچھ ملا ہے یہ سب قرآن کی بدولت تو ملا ہے, ورنہ ہم تو کسی قابل نہ تھے. تو لہٰذا اوائڈ کریں کہ اپنے اسٹوڈینٹ سے تحفے نہ لیں تاکہ جو ہمارا اجر ہے وہ باقی رہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کو اجر کی امید ہونی چاہیے. اور ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر, ہمارے ہم کو ثابت قدمی عطا کر, ہم کو لالچ سے بچا, ہم کو ریاکاری سے بچا. آگے دیکھیے, فقصص القصص لعلهم يتفكرون, تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو شاید کہ کچھ غور و فکر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں, قصص بیان کیے ہیں قرآن میں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں قصے, یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے یہ, بلکہ یہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے, یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیوں یہ قصے سنائے جا رہے ہیں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے, اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے, ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں, وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے, یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون, اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے, اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں, جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں, فادعوه بها, بس تم اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اپنے نام بتائے ہیں, پھر حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے, پھر 99 نیمز کے بارے میں آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی صحیح مسلم کی, کہ جو ان جو 99 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی ان کو یاد کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور کیوں جنت میں داخلے کا جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے, کیونکہ جو ان صفات کو جان لے گا پھر وہ پھر ویسے کام بھی نہیں کرے گا, یعنی کوئی گناہ نہیں کرے گا, تکبر نہیں کرے گا, عاجزی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ کو جانے گا کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے الخبیر ہے, وہ سینوں کے حال تک جانتا ہے, یعلم ما فی الصدور, اور پھر وہ بڑائی بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے, وہی المتکبر ہے, وہی الخالق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو ناموں کا گلدستہ ہے, ایک تو آیت الکرسی میں ہم کو ملتا ہے, دوسرا سورہ حدید میں ہم کو ملتا ہے, اور سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ملتا ہے, یا صفات کا ذکر ملتا ہے الحمدللہ. تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارو, تو یا تو اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ کر پکاریں, خدا کا لفظ اوائڈ کریں کیونکہ ہمارے پر یہ لفظ بہت عام ہو گیا ہے, کیونکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں خدا وہ اپنے خداؤں کو کہا کرتے تھے جس میں ایک سے بڑھ کر ان کے خدا ہوتے تھے. تو ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردو کی بہت ساری کتابوں میں یا کچھ تفاسر میں بھی ترجموں میں خدا کا لفظ ہی آیا ہے, اور وہ اتنا عادت ہو گئی ہے کہ وہی لفظ زبان پر آتا ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کریں اور اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکاریں کیونکہ وہ اسی کا مستحق ہے. اور اسی طرح سے ہم یہ بھی بات دیکھیں کہ جیسے ہم جیسے عام انسانوں کے لیے کہتے ہیں ویسا لفظ نہ کہیں, جیسے اللہ میاں بہت لوگ کہتے ہیں, اور بھی جو لفظ جیسے عام انسانوں کے لیے کہے جاتے ہیں تو وہ عام لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کہیں, اللہ تعالیٰ کو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ کر پکاریں, یا الرحمن یا جو بھی اس کے اسماء حسنہ ہیں وہ ناموں سے ہم پکاریں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہم سب جانتے ہیں, بہت یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی موقع دے تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی کبھی ڈسکس کریں گے، جس سے الحمدللہ بہت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے اور رب کی معرفت کا احساس ہوتا ہے. جب رب کی معرفت ہوگی تو ہم یقین جانے کہ اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ جس کو ہم جتنا جانتے ہیں اس سے اتنی پھر محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے. اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر و قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھی ہیں. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے بات کر رہے تھے اور آپ یا کوئی صحابی کی آپس میں بات چیت ہو گئی تو آپ کو شب قدر کے بارے میں بتا دیا گیا اور قیامت کی نشانی کے بارے میں بتایا گیا، لیکن پھر بعد میں وہ چیز اٹھا لی گئی، یعنی آپس میں ان کے کچھ تیز بات کرنے کی وجہ سے. تو کچھ چیزیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، جیسے شب قدر کون سی ہے ہمیں معلوم نہیں، بچہ کیسے پیدا ہوگا، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا وہ کسی کو خبر نہیں ہے، بارش کب ہوگی، حالانکہ پریڈکشن موجود رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، موسم بتانے والے ہم کو بتاتے رہتے ہیں موسم کے بارے میں، لیکن پھر بھی وہ ایکزیکٹ نہیں بتا سکتے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو پھر بارش بھی نہیں ہو سکتی. اور قیامت کب آئے گی یہ بھی ہم نہیں جان سکتے کہ قیامت کب آئے گی، کس کی موت کب آنی ہے اور کس سرزمین پر آئے گی یہ بھی ہم سب نہیں جانتے. تو لہٰذا وہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے بار بار، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اصل میں تم قیامت کے بارے میں اتنا پوچھ کیوں رہے ہو؟ اصل تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم اس قیامت کے آنے سے پہلے انتظام کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، ایمان لیا اور عمل صالح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت اچانک آ جائے اور پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. اب آپ دیکھیں کہ خود اللہ کے رسول کی زبانی کہلوا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارے فائدے سمیٹ لیتا اور بہت سے نقصان سے بچ جاتا، جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ پر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے. اور اگر ایسا ہوتا تو آپ کو جن لوگوں نے زہر دیا تھا، تو اگر آپ غیب کا علم جاننے والے ہوتے تو آپ پھر بتانا دیتے کہ اس میں فلاں کھانے میں زہر ہے لہٰذا میں نہیں کھا سکتا، جبکہ آپ اسے کھا چکے تھے، آپ چکھ چکے تھے اس کو. اور پھر آپ نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اے عائشہ، اس زہر کی جو کڑواہٹ ہے یا اس کا جو زہر کا اثر ہے وہ میں ابھی تک محسوس کرتا ہوں، تو اتنا زود اثر وہ زہر تھا. تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول بتا دیتے. تو بہرحال اللہ کے رسول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، اور ایسا کچھ ہوتا تو وہ اپنے لیے بہت سارے فائدے حاصل کر لیتے تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے, تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو, ان سے دعائیں مانگ دے کوئی تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ رب ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. اب یہاں پر کیونکہ سورت کا اختتام ہونے والا ہے تو آخر میں بہت امپورٹنٹ باتیں بتائی جا رہی ہیں. جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو, تو اللہ تعالیٰ کو وہی ناموں سے پکارنا چاہیے جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے رکھے ہیں. دوسری چیز, یعنی قیامت آنے والی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو, لیکن انسان کیا ہے, وہ دنیا میں ہی بھٹکتا جا رہا ہے, دنیا حاصل کرنے کی دھن نے اس کو غفلت میں ڈھال رکھا ہے اور وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اس کا آخری وقت آ جاتا ہے لیکن وہ دنیا ہی میں لگا رہتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک دن قیامت اچانک آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارو جو اس کے اچھے نام خود اس نے تجویز کیے ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو نام سے یاد کرتے ہیں, یعنی انسان کے دل میں اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے, اس کی رحمت کا احساس ہوتا ہے, تو اس کے اندر توحید کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت کے ساتھ ہم یاد کریں, یا رحیم یا حکیم یا غفور, تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر آئے گی. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی بات کی گئی ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے ہم سب جانتے ہیں, اور جو جس کو شرک شریک ٹھہرایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کی کوئی قدرت اس کے اندر اس کوئی طاقت نہیں ہوتی, اور اسی لیے یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا. آپ خود دیکھیں کہ جو لوگ دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں, جو بت ہوتے ہیں پتھر کے, تو وہ تو نہ چل سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, بلکہ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے یا مکھی ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے اپنے اوپر سے. یعنی کتنے کمزور, کتنے بودے ہیں یہ شریک. بھلا یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے شریک ہو سکتے کہ جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہ ہٹا سکے, تو پھر بھلا وہ کیا کسی کو کچھ دیں گے یا دینے والے بنیں گے؟ تو یہ انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے, اگر وہ سوچے اور غور و فکر کرے تو وہ خود بخود اس شرک سے باز آ جائے انشاءاللہ. بخلاف اس کے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو, وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں, بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بس ظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اور واقعی میں دیکھیں کتنی صحیح تصویر کھینچی گئی ہے کہ جب بتوں کو آپ دیکھتے ہیں سامنے, تو ایسے لگتا ہے چونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں بتوں کی, تو ایسے لگتا ہے گویا وہ تمہیں دیکھ رہے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے, معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے. اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگیے, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں واضح نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند, تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تاکید کی جا رہی ہے کہ خذ العفو, پکڑ لیجئے, تھام لیجئے, چھوڑیے مت کس کو, درگزر کو. اور یہی آپ کی کوالٹی تھی ماشاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ سے کس قدر اٹیچ تھے, اور آپ کی زبان سے کوئی بات نکلتی اور وہ اس کو فوراً سمینا وطانا لپک کر لیتے تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ درگزر کا شیوا اپنائیے اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہیے, اور آر دن الجاہلین، بلا وجہ کے بحث و مباحثوں سے بچیے، یعنی جاہلوں سے اعراض برتیے، کیونکہ آپ دیکھیں جب جن لوگوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مان کر نہیں دیں گے، یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بلا وجہ بحث و مباحثہ کرنا اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. جہاں بحث شروع ہوئی وہاں شیطان آ جاتا ہے، اسی لیے شیطان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیونکہ شیطان کیا کرتے آرگیو کرنے لگواتا ہے، پھر دلائلیں دیتا ہے، منطقی دلائل دینے لگاتا ہے، پھر وہ دلائل نکلتے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو سمجھانے والے وہی بھٹک جاتا ہے، بعض اوقات ایسے شیطان دلائل دیتا ہے. تو اس لہٰذا مذہبی بحثوں سے یا اس طرح کی بحثوں سے اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آلے دن الجاہلین، جاہلوں سے الجھیے ہی مت، ان سے بحث و مباحثہ ہی نہیں کریے. اور مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے ایک بات، یا ایک شعر یاد آتا ہے اس پر، کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو لہٰذا بلا وجہ لوگوں سے الجھیے نا، ان سے اعراض برتیے جو بحث میں مباحثے پر اتر آئیں، اور اپنے کام میں لگے رہیے، دین کی دعوت کا کام کرتے رہیے، علم پھیلاتے رہیے اور خود سیکھتے بھی رہیے. اور شیطان جب کبھی دل میں کوئی بات ڈالے اور بہکائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، یا اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کیونکہ بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اس لیے جب کبھی بہکاوا، کوئی شیطان کی طرف سے بہکاوا آئے تو فوراً یہ دعا پڑھ لیں. اور ویسے بھی ہم کو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ، کہ اے اللہ تعالیٰ، یعنی وہاں پر بھی سمیع العلیم کا ذکر ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ میں اس شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اس کے پھونکنے سے، اس کے بہکانے سے، اس کے شر سے، اس کے برے الفاظ سے، ہر چیز سے تیری پناہ میں آتی ہوں. تو لہٰذا اللہ نہ کرے کہ شیطان کا کچھ بھی اثر ہم پر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ فرشتے جو کہ مقرب فرشتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور تکبر نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ بھی نہیں موڑتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہو اور تکبر سے پرہیز کرو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر نہیں کیا، لیکن یہاں پر اصل میں آپ کو کہہ کر سب کو بتانا مقصود ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اتنے سارے کتنے بھی کام کر لیں، ان کی کتنی بھی عبادت ہوں، کتنے بھی ان کے کام ہوں، وہ کبھی اس پر غرور اور تکبر سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہ جھکے رہتے ہیں، کیونکہ تکبر تو آپ دیکھیں شیطان کا کام ہے نا، تکبر شیطان نے کیا تھا. جو مومن بندے بھلا وہ کیسے تکبر کر سکتے ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑنا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، کہ یہی عاجزی اور بندگی کا ثبوت ہے اصل میں. اور دوسری چیز، تکبر سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. سورہ انفال، سورہ انفال مدنی سورہ ہے، اور یہ سورہ میں دراصل زیادہ تر جنگ بدر پر تبصرہ ہے، اور دوسری جنگوں پر بھی تبصرہ ہے لیکن اسپیشلی جنگ بدر پر. اور یہی وہ صورت ہے جس میں مال غنیمت کے تعلق سے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں. ہم جب آیت آتی چلی جائیں گے اس وقت انشاءاللہ اس حساب سے ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین. یہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. انفال نفل سے نکلے ہیں ہم. روزانہ نفل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ جانتے ہی ہوں گے. نفل کہتے ہیں ایکسٹرا کو, زائد کو. اور نفل وہ عبادت ہوتی ہے جو ایکسٹرا ہوتی ہے, جو فرض کے علاوہ ہوتی ہے. اور یہ مدنی صورت ہے, تو اس میں مال غنیمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو انفال کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ مومن جب اللہ کی راہ میں لڑتا ہے تو ایکچولی وہ اس کا لڑنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس مال غنیمت آ جائے بہت سارا, بلکہ اس کے لڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے دین کو سربلند کرنے کے لیے لڑتا ہے. کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو وہ اس لیے نہیں لڑتا کہ لوگ اس کی بہادری کے ڈنکے بجائیں, لوگ اس کو بہادر کہیں, شہید کہیں, یا اس کو مال غنیمت ملے, بلکہ وہ اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو. تو اسی لیے اس کو مال غنیمت کو انفال کہا گیا, تاکہ یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جب لڑتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تم کام کرتے ہو تو اصل تم کو اس کا اجر اللہ کے پاس ملے گا. اگر دنیا میں تم کو کچھ مل جاتا تو ایکچولی وہ ایکسٹرا ہے, زیادہ ہے, ضرورت سے زیادہ ہے. اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے جو اس کو ایکسٹرا مل جاتا ہے اس پر. جیسے کہ جو ایکچوئل سیلری ہوتی ہے, اگر سیلری پر کبھی کوئی بونس مل جاتا ہے, آپ دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا. یہ جو انعامات ملتے ہیں تو اس پر کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کو مال مل رہا ہے ایکسٹرا, مال غنیمت, یہ تاکہ اس سے تم لوگ خوش ہو جاؤ کہ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ مل گیا اور اصل تو آخرت میں ملے گا. اور پہلے زمانے کی جو قومیں تھیں, بنی اسرائیل وغیرہ, تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. ان کے یہاں جنگ میں جو بھی ملتا تھا مال, اس کو وہ ایک میدان میں لے جا کر رکھ دیتے اور آگ اسے آ کر کھا لیتی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم امت مسلمہ پر, امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو جائز قرار رکھا اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں الحمدللہ. تو کہا جا رہا ہے کہ واپس انفال یعنی مال کے متعلق پوچھنے کا ہو, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. تو پہلے ہی کانسیپٹ یہ دے دیا گیا, پہلے ہی بات کلیئر کر دی گئی کہ تم یہ نہ سوچو کہ تمہارے ہیں مال, بلکہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تو دیں گے, ادروائز نہیں. تو لہٰذا تم اس کے لیے خواہش مت کرو. اور مومن تو کس لیے لڑتا ہے؟ اصل میں آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ اللہ تعالی کی راہ میں جان دیتا بھی ہے, تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اور واقعی میں صحیح بات ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں مال غنیمت کی بات کی گئی تھی, اور مال غنیمت ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت یہ مال کو دیکھ کر انسان بظاہر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ مال میرے پاس آ جائے گا اور اس سے مجھے فائدہ ملے گا. اب تو اس کی توجہ دوسری طرف کروائی جا رہی ہے کہ مال غنیمت یہ دنیا کی چیز نہیں, تو آنی جانی چیز ہیں, یہ تو ابھی آج ہے کل ختم ہو جائے گی. اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تمہارا ایمان لانا. اصل فائدہ کیا ہے کہ جب جو مومن ہوتے ہیں ان کو زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ کہ جب اللہ کی آیت اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کبھی ہم اپنے دلوں کو ٹٹو لیں, کبھی ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا آج اللہ کی آیت ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے تو کیا آج ہمارے دلوں کی کیفیت ویسی ہوتی ہے؟ کیا آج ہمارا ایمان بڑھتا ہے یہ آیت کو سن کر, ان آیت کو پڑھ کر؟ اگر نہیں ہوتا تو مطلب ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ بہت سارے اسکالرس کا کال ملتا ہے, کچھ اس کو امام ابن تیمیہ کا کال کہتے ہیں, کچھ امام ابن القیم جوزی کا کال کہتے ہیں, کہ تین موقعوں پر اپنے دل کا جائزہ لو. ایک اللہ کے ذکر کی مجلس میں, ایک تنہائی میں, اور ایک قرآن پڑھتے ہوئے. اگر تم اس وقت اپنے دل کو موجود نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کی دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے قلب سلیم عطا کرے. تو یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب ایمان بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی مجلسوں میں, محفلوں میں, تنہائی میں اور قرآن پڑھتے ہوئے خاص طور سے غور کریں کہ کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے. اور جیسے بعض لوگوں نے اس کو عبداللہ بن مبارک سے منسوب کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایسی لاوبالی سے زندگی گزار رہے تھے, لیکن ان کو اچانک کہیں وہ جا رہے تھے تو ان کو ایک آیت پڑھنے سننے کو ملی کہ کوئی بہت زیادہ خوش الحانی اور سوز کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا. کہ الم یعنی للذین ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل خشیت میں مبتلا ہوں یا ڈریں؟ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا اثر ایسے ان کے دل پر ہوا، انہوں نے کہا کہ الان الان، کہ ہاں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا. اور صحابہ کرام جب اس قرآن کو سنتے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خواہش کا اظہار کیا کہ تم قرآن پڑھو، لوگوں سے آپ قرآن پڑھوا کر سنا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کسی اور سے قرآن سنوں، تو قرآن پڑھ کر واقعی میں ایمان تازہ ہوتا ہے. تو آئیے بیٹھیں ایسی مجلسوں میں اور سنیں ایسی آیتیں جس سے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے وہ ذرائع استعمال کریں جو کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب ان کے اوپر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے. کبھی تو ایمان کا لیول بہت ہائیسٹ ہو جاتا ہے، ہائیسٹ لیول پر پہنچ جاتا ہے ایمان، اور کبھی وہ اتنا لو ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، لیکن پھر وہ چوری ہو جاتی ہے ختم تو پھر ایمان واپس آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کے کام کب ہوتے ہیں؟ جب ایمان نہ رہے دل میں. تو ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے ذرائع، وہ سورسز ہم استعمال کریں، اپنائیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے. اور مومن کا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر دن بڑھتا رہتا ہے آگے، وہ ہر دن ترقی کرتا رہتا ہے، وہ ہر دن آگے بڑھتا رہتا ہے، اور وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے طریقے تلاش کرتا رہتا ہے. تو میں اور آپ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مجلسوں میں، اور اسپیشلی آپ دیکھیں قرآن کی محفل اور مجلس، اور دوسرا حدیث کی محفل اور مجلس. جیسے ابھی ہمارا الحمدللہ ہر جگہ، بہت ساری جگہ ماشاء اللہ ہمارا صحیح بخاری کا کورس چل رہا تھا، تو یہ جو حدیث کی مجلسیں تھیں، آپ یقین جانیں کہ اور مزید الحمدللہ پختگی آتی گئی. اپنے ایمان کو کیسے سنوارنا ہے، اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، اپنے ایمان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ احادیث کی مجلسوں سے ہم نے اور سیکھا الحمدللہ. تو اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، باندھے رکھیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریے، کیونکہ جو اچھی کمپینین شپ ہوتی ہے اس سے بھی انسان بہت زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت، نیک دوست، نیک ساتھی، یہ انسان کو نیکیوں پر قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں. تو جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا دل یا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہاں کہا گیا کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور ان کی کوالٹیز بھی کیا بتا دی گئی، کہ یعنی تقوی کا لازمن نتیجہ، توکل کا لازمن نتیجہ کیا نکلے گا، یا ایمان کی زیادتی کا نتیجہ کیا نکلے گا، نماز قائم کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ اصل میں سچے مومن ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں کہ یہاں پتہ بھی چل گیا کہ مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان الگ ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اس کا ایک درجہ اور آگے ہے. مسلمان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے جس نے کلمہ پڑھا، لیکن مومن ہر کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حقیقت میں یہی اصلی مومن ہے، کون جو نماز قائم کرتے ہیں اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے اونچے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یعنی عزت والا رزق. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آنر ہے. یعنی تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ کو، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اور ساتھ میں آپ کو کیا ملیں گے، درجات کی بلندی اور مغفرت، رزق کریم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق ان فریقا من المؤمنین لکارہون. تیرے رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، درہ حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یہ جنگ بدر کی طرف اصل میں اشارہ ہے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. جنگ بدر ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی اسلام کی معرکۃ العرا جنگ تھی، اور اس میں اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے جنگ بدر کے دن کو، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی پہلی جنگ، اور حق اور باطل کی جنگ میں حق کی جیت ہوئی الحمدللہ. بدر ایک وہاں پر مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا کہا جاتا ہے، تو وہ بدر کے کنویں کے پاس اصل میں یہ جنگ ہوئی تھی، اسے اس کا نام جنگ بدر کہلایا. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے اور باہر جا کر وہاں پر آپ نے جنگ کی. آپ نے اصل میں کیا ہوا کہ آپ کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ ہے جس کا سردار ابو سفیان تھا، اور یہ مکہ واپس جا رہا تھا قافلہ، یہ قافلہ سیریا گیا ہوا تھا شام، اور وہاں ان لوگوں نے بہت کامیاب تجارت کی، اور کہا رہا تھا کہ ابو سفیان یہ وہ مال لے کر گیا تھا ساتھ میں، بعد میں الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر وہ صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ. لیکن یہ ابو سفیان جب جس وقت دشمن اسلام تھے سمجھے، اس وقت یہ مکہ میں جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے یا مال چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو کہا رہا تھا کہ کفار مکہ نے وہ سارا مال جمع کیا اور اس کو تجارت کے لیے وہاں بھیج دیا، اور پھر اس پر وہ لوگ پیسہ کما کر واپس آ رہے تھے. تو یہ قافلے کے پاس بہت سارا مال غنیمت تھا، بہت سارے مال و زر تھا. تو اللہ کے رسول کو جیسی خبر ہوئی کہ ابو سفیان ادھر سے آ رہا ہے اس قافلے کو لے کر، تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے آپس میں مشورہ کیا کیا کرے، تو پھر سب نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے چلیں ہم قافلے کو پا لیتے ہیں، قافلے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو پکڑنے کے لیے ہی نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، ورنہ آپ اور بھی جو دوسرے بہت سارے صحابہ وہاں رہ گئے تھے ان کو بھی ساتھ میں لے لیتے، اور اسی لیے کم لوگ نکلے تھے، 313 لوگ تھے بس صرف یہ جنگ بدر میں، اور کفار مکہ کا لشکر 1000 پر مشتمل تھا. جب آپ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تو کیا ہوا کہ ابو سفیان کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دیں. اور یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اچھا اللہ کے رسول کیوں قافلے پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اور کیوں وہ مال حاصل کرنا چاہ رہے تھے قافلے کے پاس کا، کیونکہ وہ مال ایکچول مسلمانوں کا تھا، پہلے غلط فہمی دور کر لیں. اور آپ دیکھیں کہ جب جنگ ہوتی ہے اور جب دشمنی پر اتر آتے ہیں لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر تھے جبکہ ابو سفیان اور جو ادھر کے لشکر تھا وہ باطل پر تھا، وہ لوگ شرک اور کفر کے علم بردار تھے، اور ادھر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے اس کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو تو وہ کعبۃ اللہ حاصل کر کے رہنا تھا نا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا تھا، اصل مرکز مسلمانوں کا تھا وہ کعبۃ اللہ، کفار مکہ نے اس کے اوپر بتوں کا وہ غلبہ ڈال دیا اور اس کو شرک کا گڑھ بنا دیا، تو اس کو حاصل کرنا تھا مسلمانوں کو، اب اس کے لیے تو جنگ کرنی تھی، تو یہ سارے حالت بنتے گئے اصل میں. تو بہرحال وہ قافلے کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول حملہ کر سکتے ہیں، اس نے کیا کہ اپنا راستہ عین وقت پہ بدل دیا. لیکن اس نے جاتے جاتے ایک خبر کرنے والے کو مکہ بھیج دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قافلے پر حملہ نہ کر دیا جائے، اور مدینہ کے راستے سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے محمد یا اس کے ساتھی ہم پر حملہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا رہے تھے کہ جیسے ہی وہ شخص مکہ پہنچا اور اس نے اپنا کرتا اتار دیا تھا اور اونٹ کو گرا دیا جو اس زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو بہرحال اس نے جب کہا کہ لوگوں اپنے مالوں کو بچاؤ یا اپنے قافلوں کو بچاؤ، تو اس وقت پھر ابو جہل نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ ہم ابھی جنگ کے لیے نکلیں گے، اور اس نے تبھی لوگوں کو تیار کیا اور 1000 کا لشکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا. جبکہ کچھ عرصے کے بعد ہی، 2-3 دن کے بعد ہی، ابو سفیان نے کہلوا بھیجا کہ قافلہ بخیر و عافیت گزر گیا ہے اور مسلمان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے، لہٰذا تم لوگ جنگ کے لیے نہ نکلو. لیکن ابو جہل نے کہا کہ جس چیز کے لیے ہم نکل چکے ہیں ہم واپس نہیں لوٹیں گے اور جنگ کر کے رہیں گے. تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اب صحابہ کرام ان لوگوں کے پاس نہ اتنے ہتھیار تھے، نہ ویسے سورسز تھے، اور نہ ہی یہ لوگ اسپیشل جنگ کے لیے نکلے تھے، بلکہ یہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے. لیکن جیسے ہی آپ کو خبر ہوئی کہ وہ جنگ کے لیے قافلہ ادھر سے بڑا لشکر آ رہا ہے، آپ نے بھی پھر جنگ کے لیے تیاری کر لی. آپ نے صحابہ کرام کو اس طرح سے سیٹ کیا کہ جس کی بنا پر ایسے لگتا تھا گویا کہ بہت سارے سپاہی ہوں. یہ آپ کی ماشاء اللہ اسٹریٹجی تھی جنگ کے تعلق سے، اور آپ ایک بہترین کمانڈر تھے ماشاء اللہ، کامیاب کمانڈر. تو بہرحال 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور جتنے بھی جو آپ دیکھیں کہ جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، جو حق اور باطل کے خلاف جو جنگیں تھیں، اس میں تقریباً ہر جنگ، بڑی بڑی جنگیں، کبھی موقع رہا انشاءاللہ تو ہم لوگ کریں گے جب رمضان شروع ہوگا، تو ہم دیکھیں گے ایک دن اس کے لیے رکھیں کہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی سے نوازا، وہ رمضان میں ہی ہوئی. تو جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی، 17 رمضان ہم کو اس کی ڈیٹ ملتی ہے، اور یہ میدان میں ایسے نظر آ رہا تھا گویا کہ کفار مکہ کو لگتا تھا کہ جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہ ایسا سمجھتے تھے کہ انہیں بہت زیادہ لوگ ہم سے لڑائی کے لیے آئے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمتیں بندھائی، مسلمانوں کو اس طرح سے ان کے اندر توکل پیدا کیا اور پہلے سے خوشخبری دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے لیے ایک چھت بنا دی گئی تھی, تھوڑا سا سائبان, آپ وہاں بیٹھے تھے اور اتنا گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے, اور وہی آپ نے بہت مشہور دعا ہے وہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا نام لینے والا جو آج زمین پر لوگ موجود ہیں یہ تھوڑے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اگر یہ ختم ہوگا تو پھر تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں بچے گا, لہٰذا اس کی مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا, اور پھر فرشتے آئے بھی تھے جنگ بدر میں, اور صحابہ اکرام نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی, یعنی چہرے جیسے نظر نہیں آتے تھے لیکن سفید لباس میں فرشتے موجود تھے, اور وہ اس طرح سے دشمنوں کو قتل کرتے جاتے تھے جیسے کہ خود یہ صحابہ اکرام ان کو قتل کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا, کہا جاتا ہے کہ 1000 فرشتے آئے تھے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد سے. اب دیکھیں ان کا توکل, یعنی صحابہ کرام کا توکل کہ 300 لوگ 1000 کے لشکر سے ٹکرا گئے, اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے ویسے, اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتے رہے میدان میں. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جس طرح سے کہا تھا کہ فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, کہ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ چلیے جنگ کے لیے, آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں جنگ کے لیے تیار ہوں گے, ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے, آپ سمندر میں کودنے کا کہیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے, ہماری ایک آنکھ باقی رہتی ہے تب تک ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے, اور اے رسول اللہ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیے لڑنے کے لیے, بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیں گے اور جنگ کے لیے آگے تک چلتے رہیں گے. تو اللہ کے رسول اتنا خوش ہو گئے تھے اس جواب سے بہت زیادہ ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایکچولی صحابہ کا بھی ماشاء اللہ بہت اس میں ہاتھ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی فرما برداری. تو جب مل کر ہم کام کرتے ہیں, جب مل کر ٹیم ورک ہوتا ہے اور توکل اللہ پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں توکل کا مطلب کیا ہوا, کہ یہ نہیں کہ سب بس اللہ کا نام لے کر کود پڑے جنگ میں اور کچھ نہیں کیا, نہیں, بلکہ انہوں نے محنت بھی کی ویسے ہی اور بہادری بھی دکھائی ماشاء اللہ. تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے, بلکہ توکل کا مطلب یہ کہ خوب کوشش, خوب جدوجہد, خوب محنت, خوب لگن, اس کے بعد کامیابی انشاءاللہ. اور یہ آج یہ اس صورت میں ہے, مدینہ میں یہ میدان پائے جاتے جنگ بدر کا, اب تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں پی پی ٹی میں, یہ آج کی مطلب یعنی آج کے دور کی تصویر ہے, اور یہ اس زمانے میں یہاں پر جنگ بدر پیش آئی تھی. تو بہرحال وہ قافلہ تو گزر گیا تھا خیریت سے, لیکن پھر یہ جنگ ہو گئی, اور جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی سے نوازا, اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا آج ہر طرف مسلمانوں پر یہ لغار ہے, ہر طرف سے مسلمان پیسے جا رہے ہیں, ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہم سوچتے ہیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی, کب آئے گی, کیسے آئے گی, تو کیسے آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد؟ پہلے ہم کوشش تو کریں, ہم محنت تو کریں, جدوجہد تو کریں, ہم آگے بڑھ کر کام تو کرنے کی کوشش کریں. جب ہم آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائے گا. اور کسی نے کہا تھا نا بہت اچھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. تو پہلے تو کیا کرنا ہے آپ کو, وہ فضا پیدا کرنی ہے, ویسا ایمان لانا ہے اپنے اندر. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ بدری صحابہ سے سب معاف ہے, یعنی جو بھی بدر میں شامل ہوئے تھے, جو بدری صحابہ کا درجہ تھا وہ بالکل الگ درجہ تھا, ان کے لیے بہت اسپیشل چیزیں ہوا کرتی تھی بعد میں بھی. ایون عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوئی اسپیشل چیز آتی تھی مال غنیمت میں تو وہ صرف بدری صحابہ کو دیا کرتے تھے, عام لوگوں کو نہیں دیتے تھے. اور انہوں نے بدری صحابہ کا وظیفہ زیادہ مقرر کر رکھا تھا کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. اور اسی لیے جو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ تھے, جن سے غلطی ہو گئی تھی, اور انہوں نے یعنی کوئی مسلمانوں سے وہ کوئی بدخواہی نہیں چاہتے تھے, یا مسلمانوں کی دشمنی میں نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے انہوں نے جب فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے خط لکھ دیا کفار مکہ کو, اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ خط جا رہا ہے, اور اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر فوراً وہ خط منگوا لیا, اور خط دیکھا گیا تو اس میں کچھ ویسے ایسی بات نہیں تھی کوئی مسلمانوں کی دشمنی کی, بس یہ تھا کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں مکہ پر حملہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری نیت خراب نہیں تھی, اور یہ مطلب میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہوں, میں ابھی بھی مسلمان ہی ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ چھوڑ دو اسے, یہ بدری صحابی ہے, اور اے عمر پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں سب معاف کر دیا. تو تب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا. تو بدری صحابہ کی بہت اہمیت تھی, جو لوگ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے وہ ایسا سمجھے کہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں. تو یہ 313 لوگ تھے جب فتح اور کامرانی کے بعد یہ لوگ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ماشاءاللہ، اور لوگوں کے سامنے حق واضح ہو گیا. بہت سارے لوگ جو ڈاواڈول تھے اسلام قبول کرنے میں، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس جنگ کے بہت سارے فائدے بھی ہوئے تھے جنگ بدر کے ماشاءاللہ. اسی کا ذکر ہے، کنٹینیویشن ہے اس کا، کہ اس وقت کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. کیونکہ جو جنگ بدر تھی آپ دیکھیں، یہ ایسا میدان تھا کہ کہا جاتا ہے پہلے جب اللہ کے رسول گئے تو آپ نے دیکھا وہاں پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں کی زمین گیلی تھی اور جسے چکٹ ہو جاتی ہے نا زمین، تو ویسے اس ٹائپ کی زمین تھی، نشیب میں تھی. تو ایک صحابی تھے وہاں پر، مقداد بن اسد، اور بھی دو تین صحابہ تھے، تو وہ لوگ جنگوں میں ماشاء اللہ بہت ماہر تھے. ویسے بھی انصار جو ہے بہت بہادر قوم گزری ہے ماشاء اللہ، سالہ سال سے ان کے اندر جنگیں ہو رہی تھی، تو وہ بہت بہادر اور نیڈر ہو گئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ یہاں جو یہاں قیام کر رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود ڈیسائیڈ کیا. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں نہ رکے رہیں بلکہ آگے چلیں. جہاں زمین تھوڑی سی پختہ تھی اور بارش ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا کہ زمین جم گئی تھی، وہاں ریت تھی، تھوڑی سی ریت جم گئی تھی اور پانی بہ گیا تھا. اور پھر نیچے مسلمانوں نے کیا کہ گڑھوں میں پانی بھی جمع کر لیا، جس جو مسلمانوں کو کام بھی آیا ماشاء اللہ بعد میں بہت زیادہ. اور کفار جس طرف تھے اس وقت کیا ہوا کہ وہاں پر زمین میں کیچڑ ہو گیا اور ان کو الٹا اس سے نقصان ہوا. تو اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تھوڑی سی تم کو ہمت بندھائی اور تم پر غنود کی تاری کی. تو کہا رہتا کہ کچھ دیر کے لیے صحابہ کرام پر غنود کی تاری ہو گئی تھی، جس سے ان کو ایک طاقت مل گئی. یعنی یہ طاقت بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا کی تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ لڑتے رہیں. اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو. اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. آیا 15. اے ایمان لانے والوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ کے جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے. اور ہم سب جانتے کہ جنگ کے موقع سے پیٹ پھیرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دیجیے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. آیت 20. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے پکچر میں کہ جس وقت قافلے کی خبر ملی تھی، اور جب قافلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یعنی مدینہ سے نکلے، تو جب ابو سفیان کو خبر ہوئی تو ابو سفیان نے فوراً راستہ چینج کر لیا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ادوۃ الدنیا اور ادوۃ القصوی کی بات آئی ہے کہ قافلہ تم سے قریب تھا اور مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ قافلہ ہی ان کو ملے، یعنی قافلے پر ہی حملہ کریں تاکہ ان کو مال غنیمت بھی مل جائے. اور چھوٹا لشکر تھا قافلہ کا، اور جو جنگ کرنی پڑی تو جنگ پھر ایک بڑے لشکر سے کرنی پڑی. تو یہاں پر اسی کی طرف آپ دیکھیں کہ یہ جو مکہ کا روڈ ہے اور بیچ میں مدینہ ہے سمجھے، तो अब अगर वो लोग इधर से ये वाले रास्ते से होकर जाते तो लाजमन मुसलमान उनको घेर लेते और मुसलमान उनको पकड़ लेते। तो अबू सुफियान ने फिर ये अकलमंदी की कि आप देखे कि वो रास्ता बदल लिया अबू सुफियान ने और पीछे पलट कर वो दूर के रास्ते से फिर वो मक्का की तरफ गया। तो इस वजह से वो बच निकला और वो काफिला बच निकला और मुसलमान फिर मैदान जंग में आ गए और फिर लश्कर से उन्होंने जंग की। आयत नंबर 24 से देखिए, या अय्युह الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون। اے ایمان لانے والے، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہاں پر ایکچولی مسلمانوں جب مکہ میں تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اتنے کمزور تھے کہ کفار مکہ نے ان کو دبا کر رکھا تھا، نہ ان کو عبادتوں کے لیے آزادی تھی نہ کسی اور چیز کے لیے آزادی تھی، لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ٹھکانہ مہیا کیا، کیسے مددگار پیدا کر دیے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اچھے رزق کی بات آ رہی ہے کہ اچھا رزق عطا کیا، یعنی ایک تو وحی کے ذریعے سے علم ان کو پہنچایا، ان کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے تربیت ان کی ہوئی الحمدللہ، اور مدینہ میں ان کے ہاتھ بھی کھل گئے، بزنس ان کے سیٹ ہو گئے الحمدللہ، تو ہر طرح کا رزق، روحانی بھی اور جسمانی رزق بھی ان کو عطا کیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ بہت ہی بہترین آیت ہے کہ اتق اللہ، یعنی تقوی اختیار کرو تو یجعل لکم فرقانا، تو بنا دے گا تمہارے لیے کسوٹی، یہ کسوٹی فراہم کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان پھر پوری زندگی میں کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، وہ کبھی باطل کی طرف جھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھی بنا رہتا ہے، حق پر ڈٹا رہتا ہے چاہے اس کے لیے کتنی بھی مشکلات آئیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسی آپ کو الحمدللہ ایک فہم، ایک فراست عطا کر دیتا ہے جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، کہ آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے، آپ پھر اچھائی کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں اور برائی کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تقوی کے کتنے سارے فائدے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ والی صورت میں ابھی ہی شروع سے لے کر اب تک کتنی دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتنی بار بار مخاطب کر کے فرما رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو ہم لوگ الرٹ رہیں اور سننے والے بنیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو کسوٹی بہم فرما دے گا اللہ تعالیٰ، دوسرا ویکفر انکم سیاتکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ویغفر لکم، اور بخشش، برائیاں دور کر دیں گا اللہ تعالیٰ، بخشش فرمائے گا، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ اس سے بڑا پھر ہمیں اور کیا، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ ہمارے لیے کسوٹی فراہم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں نا دیکھا جائے تو، یہی اور یہی کامیابی بھی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، تو لہٰذا تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، چاہے تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی باتیں یا کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے، ورنہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہاں پر اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت کا وہاں پر مشرکین مکہ ایک گھر میں دار الندوہ میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، اور شیطان بھی اس مجلس میں آیا تھا. سیرت ابن ہشام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس نے بھی بہت سارے مشورے دیا، اور یہ لوگ منصوبہ بنا چکے تھے کہ اللہ کے رسول کو کس طرح سے قتل کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی رات آپ کو ان دشمنوں کے بیچ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لایا. آپ دیکھیں کہ دشمنوں کی چالیں اللہ تعالیٰ انہیں پر الٹ دیتا ہے اگر آپ اللہ کے لیے مخلص اور سچے ہوں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اچھا ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں، جبکہ یہ تو قرآن تھا، یہ اللہ کا کلام تھا. انہوں نے اس کو جھوٹ کہا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی اپنے جھوٹ کے چکر میں خود ہی برباد ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس وقت ہم عذاب نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کے رسول موجود تھے، اور جب کوئی استغفار کرنے والا ہو تو کیسے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے. تو لہٰذا اس سے پتا چلتا ہے کہ استغفار کے کتنے فائدے ہیں. اس سے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو ایک مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں اور ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ استاد ہم کس طرح سے اس رمضان کا استقبال کریں اور کیا کریں، تو کہا کہ استغفار کو لازم پکڑ لو، اسی سے رزق میں برکت ہے، عمر میں برکت ہے، اور بہت ساری چیزوں کا اس میں فائدہ ہے. استغفار کرتے رہو کثرت سے، ایک طرح سے یہ بہت اچھا رزق ہے. تو اگر کوئی استغفار کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر پھر عذاب نہیں بھیجتا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیوں نہ انہیں عذاب دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسجد کا راستہ روکا ہے، تو یہ سب سے بڑا ان کا جرم ہے. اور ویسے بھی اس مسجد کے رکھوالے وہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ شرک کرنے والے ہیں، جبکہ اس مسجد کے اصل رکھوالے کون ہیں؟ جو توحید کے قائل اور توحید کے لمبردار ہیں. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں، بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پرندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل نقصان اٹھانے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اپنی اس پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. الحمدللہ ہمارا نواں پارا ختم ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. تو آج کی آیتوں سے خاص طور سے آج تقویٰ کا ذکر بہت زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا. تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کا کتنا حصہ ہے، ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، اور ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، یا ہم اس کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارا تعلق کتنا بڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ یہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے والے بنیں، یعنی اپنے اندر خوبیوں میں اضافہ کرنے والے بنیں اور اپنی خامیوں کو دور کرنے والے بنیں انشاءاللہ. اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کی خوشخبری لے کر آئے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروانے والے بنیں اور اپنے ایمان کو بڑھانے والے بنیں. اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو یا شکر گزاری پیدا ہو، تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ شکر گزاری پیدا ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.